بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أذكار الصباح.
سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایک اور نیا دن اور ایک اور نئی صبح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی کہ ہم اس کی راہ میں گزار سکے. آپ سب ریڈی ہیں اٹینڈنس کے لیے؟ چلیے اب آپ کے اٹینڈنس لے لیتے ہیں. حاجرہ آصف، عبیر یعقوب، فریحہ اقبال، نگت اقبال، شراز افغان، امت البصیر فرحین، سمیرا جیوا، فروزہ ثناء اللہ، مریم بی بی، نادیہ ناز، فاطمہ رملہ خطیب، سبین عابد، صالحہ بیگم. اگر میں نے کسی کا نام چھوڑ دیا تو پلیز آپ اپنی اٹینڈنس لگا دیجئے. آج میری باری ہے کہ میں اپنی فیورٹ آیا شیئر کروں. تو میری فیورٹ آیا جو ہے وہ سورہ الواقعہ کی آیا نمبر 10 اور 11 ہے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ قرب حاصل کرنے والے ہیں. ہم سب انسانی فطرت ہے کہ ہم سب عزت چاہتے ہیں اور اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، لیکن قرب اس کو ملے گا جو نیکیوں میں سبقت لے جائے گا. نیکیوں میں سبقت کون لے کے جائے گا؟ جس کو اس بات کا پختہ یقین ہوگا کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے سے اپنی پہلے پہنچ کر اپنی منزل کو پا لے گا. تو ہماری منزل تو جنت اور اللہ کا دیدار ہے نا. تو ہم زندگی کے سفر میں بہت ساری نیکیوں میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں، لیکن پھر ہم پھر رک کسی وجہ سے رک جاتے ہیں، کیونکہ ہم شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ساری بندشوں کو توڑ کر اللہ کا قرب پانے کے لیے نیکیوں میں سبقت لے جائیں. تو اس کو میں اسے ایک مثال سے سمجھتی ہوں کہ جیسے ایک کھلاڑی ہوتا ہے، اس کو کھیلنے کے لیے، ریس جیتنے کے لیے وہ راستے کی ساری بندشیں توڑ دیتا ہے اور سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اینڈ پہ اسے اپنی منزل ملے گی، کامیابی ملے گی. اور اس کے لیے وہ کچھ تیاری کرتا ہے، جیسے کھلے کپڑے پہننا، کم کھانا، وزن کم کرنا، ذہنی اور جسمانی بوجھ کو ہلکا رکھتا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی سبقت لے جانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے. وہ نمبر ون قوت، نمبر ٹو شوق، نمبر تین خوف، اور نمبر چار مقصد. قوت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے. جتنا ہم زیادہ قرآن سے جڑیں گے اتنی زیادہ ہمیں انرجی ملے گی، ایمان میں مضبوطی آئے گی. اور شوق ہمیں جنت کے ذکر سے ملے گا، اور خوف ہمیں جہنم کے تذکروں سے ملے گا. اور ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے ہر کام کو کرنے کا، رضا الہی کے لیے. رب کی رضا کو چاہیں گے، چاہنا چاہیے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. ہر کام میں ہمیشہ وہ آگے تھے، قبول اسلام میں، معراج کے موقع پہ، ہجرت کے سفر میں، خلافت میں. اس کا ہم ایک واقعہ سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی روزے سے ہے؟ کیا کسی نے صدقہ کیا؟ یا کیا کسی نے تیمارداری کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جی اللہ کے نبی، میں نے. تو حضرت عمر نے کہا، ابو بکر صدیق، ابھی تو صبح ہوئی ہے. تو آپ نے ابو بکر صدیق نے فرمایا، صبح اٹھا تو روزے کی نیت کی، گھر سے نکلا تو راستے میں ایک فقیر مل گیا جس کو صدقہ کیا اور اس کی مدد کی. تھوڑی دور آگے گیا تو پتا چلا کہ عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں، تو میں تیمارداری کے لیے چلا گیا اور وہاں سے سیدھا مسجد آ گیا. حضرت علی کا قول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا سب باکن. بظاہر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کمزور، رقیق دل، لیکن نیکیوں میں سبقت پانے کی بنا پر وہ ہجرت کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ گئے. اس میں ہمارے لیے زندگی عمل کی بات یہ ہے کہ جسمانی صحت اسباب کوئی خاص چیز نہیں ہے، اصل بات روحانی صحت کی ہے اور شوق کی ہے، اور زندگی کے مقصد کو سمجھ کر آخرت کی منزل اور اللہ کے قرب کو پانے کے لیے ہمیں اب صبح کے ببرکت وقت کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. وقت کی قدر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میرے پڑھنے میں ایک چیز مجھے ملی جو کافی موٹیویشن مجھے بھی لگی، شاید آپ کے کام بھی آ جائے. امام ابن جوزی کی اپنے بیٹے کو نصیحت. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، میرے پیارے بیٹے، جان لو دن کچھ نہیں مگر چند گھنٹے، گھنٹے کچھ نہیں مگر چند سانسیں. اس میں روح ایک پیمانے کی طرح ہے، کوئی لمحہ اور سانس ایسی نہ گزارو کہ اس میں خیر اور برکت نہ ہو. اگر کوئی لمحہ یا سانس خیر سے خالی ہوا تو قیامت کے دن اپنا خالی پیمانہ دیکھ کر پچھتاؤ گے. خود کو غفلت میں نہ ڈالو، بلکہ خود کو نیک اور بہترین اعمال میں ملوث رکھو. تم اپنی قبر کے لیے وہ سامان بھیجو جو تمہیں وہاں پہنچنے پر خوش کر دے. اس میں سے جو ہمارے لیے عمل کیا ہے، چند سانسوں سے کیا ہماری زندگی ایک میجرنگ کپ کی طرح ہے، اور چند سانسوں سے کیا مراد کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا، اچھی باتیں کرنا، مثبت طریقے سے رہنا، اور ساتھ میں یہ سوچ بھی رکھنا کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں ہماری منزل قبر میں ڈٹرمن کر رہے ہیں. اور ہمارا قبر کا گھر کیسا ہوگا؟ جیسے ہماری مصروفیت ہو گئی، اگر ہماری مصروفیت ایسی ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہماری قبر کو روشن کرنے کا باعث بنیں گے، تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور ہمیں ایسے اعمال کرنے سے بچنا چاہیے جو صرف ہماری دنیا تو روشن کر دے لیکن ہماری قبر میں اندھیرا ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی ہر سانس کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ہماری ہر سانس اللہ کی عطاعت اور رضا الہی کے مطابق ہو. اللہ ہمیں نیکیوں میں سب کر لے جانے والا بنا دے. آمین اللہم آمین. چلیے اب ہم نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیشن سسٹر ہینا کے ساتھ ہے. سسٹر ہینا آپ موجود ہیں تو میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی میں بھی خیریت سے ہوں. جی آواز ابھی ٹھیک آ رہی ہے میری؟ الحمدللہ. جی انشاءاللہ ہم لوگ آج لیسن کریں گے اپنا رولز کا. اوکے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقه قولي رب زدني علما. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے تفخیم الروح کیا تھا، اور میرے خیال ہے کچھ ایک دو کیسز ترقیق کے بھی کیے تھے. میں ان کا ایک کوئک سا ریویو کر دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کنٹینیو کروں گی. تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ را کی تفخیم کے 8 کیسز ہیں، جن میں سے وہ 8 کیا ہیں. سب سے پہلے اگر را فتحہ کے ساتھ آ جائے تو را مفخم ہے، اگر را ساکن ہو اور اس سے پیچھے والا لیٹر فتحہ کے ساتھ ہو تب بھی را تفخیم لیتا ہے، اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ آ جائے تو بھی را تفخیم لے گا، اگر را ضمہ کے ساتھ ہو، اگر را ساکن ہو اور پیچھے والا لیٹر ضمہ کے ساتھ ہو، اگر را ساکن ہو پیچھے والا لیٹر بھی ساکن ہو اور اس سے پیچھے ضمہ ہو تو بھی را تفخیم لے گا. یہ سکس کیسز تھے. سیونتھ کیس تھا اگر را ساکنہ سے پہلے حمزۃ الوصل آ جائے، اگر آپ را کو حمزۃ الوصل کی حرکت کے ساتھ پڑھے یا پیچھے والے لیٹر کی حرکت کے ساتھ پڑھے، چاہے وہ حرکت عارضہ ہو یا اصلیہ ہو، را ہر حال میں ہی ہیوی پڑھا جائے گا. اگر را ساکن ہو اور اس کے بعد حرف استعلاء آ جائے، لیکن یہ حرف استعلاء کسرہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر را ہیوی ہو ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے، جس میں نے آپ کو بتائے تھے ورڈز میں سودا ارو سودا فیرو قوتن تیرو توسن. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم نے دیکھا را کی ترقیق کے کیسز. فور ایسے کیسز ہیں جن میں را مرقق پڑھا جاتا ہے. نمبر ون، اگر را کسرہ کے ساتھ آئے، یعنی اگر را مقصود ہے تو پھر ہم را کو لائٹ کر کے پڑھیں گے. جیسے فار ایگزامپل ورڈ کریمن، کریمن الریحو، الریحو. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کا کیس ہے اگر را ساکن ہو اور اس سے پیچھے والا لیٹر کسرہ کے ساتھ ہو تو بھی ہم را کو لائٹ کر کے پڑھیں گے. جیسے ورڈ فیل آؤنا، فیل آؤنا. ٹھیک ہے. پھر اگر را ساکن ہے، پیچھے والا لیٹر بھی ساکن ہے اور اس سے پیچھے والے لیٹر کے پاس کسرہ آ گئی ہے، تو اس حالت میں بھی را مرقق پڑھا جائے گا. اور یہ اسپیشل کیس ہے فار اسٹاپ، یعنی یہ را ساکن آپ خود کریں کیونکہ اس سے پہلے لیٹر ساکن ہے، دو ساکن کنٹینیویشن میں میٹ نہیں کرتے، تو یہاں پر یہ اسٹاپنگ میں ہوتا ہے اور آپ لیٹر کو خود ہیوی سوری را کو خود ساکن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے فار ایگزامپل ہجر، ہجر، تو اس حالت میں را لائٹ پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن ہے، اس سے پیچھے جیم ساکن ہے اور اس کے پہ کسرہ ہے. فورتھ کیس ہے اگر را ساکن ہو اور اس سے پیچھے والا لیٹر یا ساکن ہو اور اس کے پیچھے کوئی بھی حرکت آ رہی ہو، فتحہ ہو کسرہ ہو، ہر حال میں را لائٹ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا نا را ساکن، یہ بھی سٹاپ کا کیس ہے. فورتھ کیس بھی سٹاپ کا ہے. اگر را ساکن کر رہے ہیں آپ اور اس سے پیچھے والا جو ساکن لیٹر ہے وہ یا ساکنہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر پیچھے کسرہ ہے پھر تو وہ تھرڈ رول کے اندر آپ لے جائیں اور وہ تو ڈیفینیٹ لائٹ ہو جاتا ہے، اس میں تو ہمیں اتنا پرابلم ہی نہیں ہوتا. جیسے الخبیر، ٹھیک ہے، خبیر. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کسرہ دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے را کو لائٹ کرنا ہے، بہت آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر کسرہ کی بجائے یہاں فتحہ آ جائے، میرا نہیں خیال ضمہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، فتحہ آ سکتی ہے کیونکہ یا تو مدیا ہوتا ہے یا لینیا ہوتا ہے نا، تو یا فتحہ آ سکتا ہے، لین بن سکتا ہے. اگر لین بھی بن جائے گا تو بھی آپ نے را کو لائٹ کر کے پڑھنا ہے. جیسے فار ایگزامپل خویرون، اگر آپ اس ورڈ کے اوپر رکتے ہیں تو آپ پڑھیں گے خویر، را لائٹ، خویر، آپ را کو ہیوی نہیں کریں گے، یعنی یوں نہیں پڑھیں گے خویر، یہ درست نہیں ہے کیونکہ را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ موجود ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اس کو لائک ان اینی کیس آپ نے اسے لائٹ کر کے پڑھنا ہے، خویر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بوئی رو، اب اگر آپ اس لیٹر کے اوپر سٹاپ کریں تو بھی آپ اس کو لائٹ کر کے رکیں گے، یعنی بوئی رو، رو مفتوحہ ہے تو وہ ہیوی ہے, لیکن اب ساکن کریں گے تو را ساکنہ سے پیچھے یا ساکنہ ہے اور اس کے پیچھے یعنی فتحہ آ رہی ہے, تو آپ اس کو لائٹ کر کے پڑھیں گے یعنی بوئر, ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ کا لیٹر لائٹ ہوگا. اچھا یہ تو ہمارے 8 کیسز تھے تفخیم کے اور 4 کیسز تھے ترقی کے. ابھی آپ بتائیے کہ اس میں کوئی اگر پوائنٹ آپ کو ایسا ہے جو نہیں سمجھ میں آیا اور آپ چاہتے ہیں میں ریپیٹ کروں, یا کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو کیجیے. الحمدللہ. اچھا اب ہم پڑھیں گے وجہان الرا اور ٹو ویز, یعنی ایسا را جس میں دونوں طریقے تفخیم اور ترقیق دونوں طریقے الاؤ ہیں. وجہان ٹو ویز ہیں, ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ ہم کہتے ہیں دو کیس ہیں, الگ الگ کیسز ہیں کیونکہ ان کے نا سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم جو کیس ڈسکس کریں گے, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی میں نے ریویو بھی کیا اس کا, جو ہم نے تفخیم کا ایک کیس پڑھا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ را ساکنہ ہو اور را ساکنہ کے بعد اگر استعلاء حرف آ رہا ہو اور یہ استعلاء لیٹر کسرہ کے ساتھ نہ ہو تو پھر را مفخم پڑھا جاتا ہے, لیکن اگر یہ استعلاء لیٹر کسرہ کے ساتھ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس میں دونوں طریقوں کی اجازت ہے, ٹھیک ہے؟ را ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ استعلاء حرف آ رہا ہے, پیچھے کسرہ ہوگی کیونکہ فتحہ ہوگی تو پھر تو ڈیفینیٹلی را ہیوی ہوگا. را ساکن ہو پیچھے فتحہ ہو تو وہ تو ڈیفینیٹ ہیوی ہوتا ہے, لیکن اگر را ساکن سے پیچھے کسرہ ہے اور بعد میں استعلاء لیٹر آ گیا, ہم نے اس میں کنڈیشن لگائی تھی کہ استعلاء کے پاس کسرہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ تو یوزلی ہمارے پاس جو ایگزامپلز آ رہی تھی وہ فتحہ کے ساتھ آ رہی تھی نا, فر رقوتن قرطوس میر رسودا, مطلب جتنے بھی ہم نے ورڈز دیکھے تھے سب میں فتحہ ہی آ رہی تھی. لیکن اگر یہ کسرہ کے ساتھ کوئی ایسا کیس آ جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے پاس دونوں طریقوں کی اجازت ہے, ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی ورڈ ہے ایسا, سورۃ الشعراء آیہ نمبر 63 میں یہ ورڈ آتا ہے, فرقن, ٹھیک ہے؟ فرقن. اب بہت دھیان سے آپ نے بات کو سننا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس ورڈ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ را اٹسلف سکون کے ساتھ ہے. آپ لکھ لیجئے اس کو نا, جیسے لکھتے نا فا را قاف, فا کے نیچے کسرہ, را ساکن ہے اور قاف کسرہ تان کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ را سکون کے ساتھ ہے اور را ساکن سے پیچھے والا لیٹر کسرہ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد استعلاء حرف ہے, قاف ہیوی لیٹر آ رہا ہے اور یہ استعلاء کیا ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہے. اب اس کیس میں کیونکہ استعلاء ہمارے پاس کسرہ کے ساتھ آ گیا ہے, پھر اس کیس میں آپ را کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. اگر جب آپ کسرہ پڑھیں گے تب, یعنی اگر آپ کہتے ہیں نا فیروقین, تب آپ را ہیوی کریں یا لائن ہے, پھر قین طریقے سے ایک طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. یوزلی استاد کے آگے جب آپ پڑھے ہوتے ہیں, یعنی اگر آپ قرآن پاک کی ریسائٹیشن ٹیچر کے ساتھ کرے ہیں تو ٹیچر آپ کو یعنی پلٹانے کے لیے کہتے ہیں نا, اب ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اچھا دوسرے طریقے کے ساتھ بھی پڑھے نا. لیکن اگر آپ اپنے اون پہ پڑھے ہیں, جیسے آپ اپنی ڈیلی کی تلاوت کرے ہیں, تو اس میں آپ کسی بھی طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں نا, دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی چوز کر سکتے ہیں. تو دونوں ہی الاؤڈ ہیں حفص ناصم ان طریقہ شاپبیہ میں. آپ اس کو فرقین یا فرقین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سوچئے, اگر ہم سٹاپ کر دیتے ہیں اس کے اوپر, لائک میں بریتھ لیس ہو گئی ہوں اور میں یہاں پر رکنا چاہ رہی ہوں, تو میں قاف کو تو ساکن کروں گی مگر را کے ساتھ میرا معاملہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیا تفخیم کرنی چاہیے یا ترقیق کرنی چاہیے؟ بتائیے ذرا آپ تھوڑا غور و فکر کیجئے اس کے اوپر. تفخیم کیوں تفخیم کرنی چاہیے؟ کوئی علمی وجہ ہے اس کی؟ آپ کا جواب ٹھیک ہے, یعنی ہم تفخیم سے ہی سٹاپ کریں گے, یعنی فرق کر کے سٹاپ کریں گے. لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو حرف استعلاء ہے اس کی کسرہ آپ نے ختم کر دی ہے. وہ جو کنڈیشن تھی نا جس میں دو ویز تھے, یعنی جو کنڈیشن تھی جو ہم نے کیا کہا تھا کہ را ساکن کے بعد حرف استعلاء کے پاس کسرہ ہونی چاہیے, وہ کسرہ آپ نے ختم کر دی ہے. سٹاپ میں آپ نے قاف کو ساکن کر دیا ہے, تو ساکن کے ساتھ وجہان نہیں تھا. یو ریمبر سیونتھ کیس میں کیا تھا کہ حرف استعلاء ہو مگر حرف استعلاء صرف مکسور نہیں ہو سکتا, مکسور ہوگا تو وجہان ہو جائیں گے. اگر مکسور نہیں ہے اور وہ کسی بھی اور حالت میں, چاہے وہ سکون کی حالت ہو, چاہے وہ فتحہ کی حالت ہو, چاہے وہ ضمہ کی حالت ہو, ہر حال میں را وجہان میں سوری تفخیم کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے, ساکن کر رہے ہیں. جب ہم ساکن کریں گے تو صرف ایک طریقہ ہے, را کو مفخم پڑھیے. لیکن اگر آپ کنٹینیویشن میں اس کو لے کر چل رہے ہیں تو پھر کسرہ کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے, را کو دونوں طریقوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سٹاپ کیسے کریں گے, فرقو دا اونلی وے, اور کنٹینیویشن میں فرقین اور فرقین دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ یہ اس کو نا آپ نے اوپر لکھ لیجیے ورڈ, اور نیچے آپ نے ڈال دینا, یعنی جیسے ایروز ڈال کے نہیں لگاتے, تو آپ لکھیے کہ ٹو ویز, اور مے بی رائٹ ڈاؤن وجہان اور تفخیم اور سلاش ترقیق, یعنی ان کنٹینیویشن وصلن واو صاد لام الف, یعنی وصلن وجہان. اور دوسری سائڈ پہ لکھے ان سٹاپنگ اونلی تفخیم, وقفن اونلی تفخیم. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ہم جو نیکسٹ کیس پڑھیں گے وہ اپوزٹ ہے, وہ اس کے اپوزٹ ہے, اس لیے آپ نے یہ بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ریزن دیکھیں, کسرہ ہٹ گئی تو وجہان ہٹ گئے, کسرہ آ جائے گی تو وجہان آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم اگلا کیس پڑھتے ہیں. سیکنڈ جو کیس ہے جس میں ہمارے پاس دونوں طریقوں کی اجازت ہے, وہ قرآن پاک میں وہ بھی دو ہی ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے فیر رقین ایک تھا اکیلا, یہاں پر دو ورڈز ہیں ہمارے پاس قرآن پاک میں. اور یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہے اگر را ساکنہ ہو, پیچھے والا لیٹر بھی ساکنہ ہو. ٹھیک ہے, اب یہ جو جب دو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں نا, یا آپ اس کو سنتے ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں فوراً کیا چیز کلک کرتی ہے, را ساکنہ, پیچھے والا لیٹر ساکنہ, کیا چیز کلک کرتی ہے, کیا کلک کرنی چاہیے, وقف. ٹھیک ہے, را ساکن, پیچھے والا لیٹر ساکن, سو سم تھنگ ٹاکنگ اباؤٹ وقف, کہ ہم کچھ وقف کے بارے میں بات کریں گے. کیونکہ یہ جو دو چیزیں یہ پاسبل ہی کب ہیں, وقف میں, کیا آپ را کو ساکن کر رہے ہیں اور پیچھے والا لیٹر ساکن ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, دو ساکن کنٹینیویشن میں نہیں آپ کو ملتے, یہ اسٹاپنگ میں ہی آپ کو ملتے. تو را ساکن ہے, پیچھے والا لیٹر ساکن ہے. اب یہ جو پیچھے والا لیٹر ساکن ہے, ان سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو آپ کے پاس ساکن آ رہا ہے, یہ استعلاء ہے. یہ کیا ہے, یہ حرف استعلاء. اب حرف استعلاء پیچھے آ گیا اور اس سے پیچھے کسرہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو کسرہ ہے اگر وہ آ رہی ہے, ساکن ہے, پیچھے والا لیٹر ساکن ہے اور اس سے پیچھے کسرہ ہے, تو کیا رول ہونا چاہیے, را ساکن اور اس سے پیچھے والا لیٹر ساکن اور اس سے پیچھے کسرہ, تو ایک جنرل رول کیا ہے, ترقیق, لائٹ. ٹھیک ہے, اب اگر یہ جو بیچ والا لیٹر ساکن ہے یہ استعلاء ہو جائے, اگر یہ استعلاء ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس صورت میں آپ کے پاس ٹو ویز آ جاتے ہیں, وجہان آ جاتے ہیں. وجہان کب آتے ہیں؟ اگر را ساکن سے پیچھے والا جو لیٹر ہے وہ ساکن ہے مگر وہ استعلاء ہے اور اس سے پیچھے کسرہ ہے, تو پھر آپ کے پاس سٹاپنگ میں وجہان آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ, سٹاپنگ میں وقفن وجہان ہے, را ساکن ہو رہا ہے تو وجہان آ رہے ہیں. را ساکن ہے, پیچھے والا لیٹر حرف استعلاء ساکن ہے اور اس سے پیچھے کسرہ ہے, تو سٹاپ میں آپ کے پاس کیا آ رہے ہیں؟ وجہان. آپ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. دو وجہ ہیں ہمارے پرانے پاک میں. ایک آتا ہے سورۃ السبع میں آیت نمبر 12, ورڈ ہے عین القطری. تو جب آپ پڑھتے ہیں نا ری پڑھتے ہیں تو رو مکسور ہے تو لائٹ ہوگا. عین القطری, رو کی کسرہ پڑھتے ہیں اور رو لائٹ ہے, یعنی آپ اگر کنٹینیو کر رہے ہیں, وصل کر رہے ہیں, تو رو چونکہ حرکت کے ساتھ ہے تو اس کی حرکت کے اکارڈنگ پڑھے. کسرہ ہے تو کسرہ, لائٹ اگر فتحہ ہے تو ہیوی. عین القطری, یہ رو کسرہ ہے تو اس لیے لائٹ پڑھیں گے, وصلن. دوسرا ورڈ آتا ہے ہمارے پاس سورہ یوسف میں آئی نمبر 21 میں بھی آتا ہے, 99 میں بھی آتا ہے. پھر سیم ورڈ آتا ہے سورت الزخرف میں 51 میں. یہ ورڈ ہے مصر, ورڈ مصر, ٹھیک ہے, یہ ہے مص اور رو, یہ مفتوح آتا ہے, فتحہ کے ساتھ آتا ہے. اب جب آپ اسے فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, یعنی کنٹینیویشن میں پڑھتے ہیں, وصلن پڑھتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ رو فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہیوی ہوگا, مس رو. لیکن اگر ان دونوں ورڈز کے اوپر وقف کرنا چاہیں, آپ بریتھ لیس ہو گئے, آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں, اختباراً وقف کر رہے ہیں, ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ وقف کر رہے ہیں, یا اضطراراً کوئی کمپلڈ سچویشن آ گئی ہے تو آپ کو وقف کرنا پڑ گیا ہے, تو اس صورت میں وجہان ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ رو ساکنہ سے پیچھے والا جو حرف استعلاء ساکن ہے وہ رو ساکنہ سے پیچھے والا جو ساکن لیٹر ہے وہ استعلاء ہے. اس کی وجہ سے دونوں طریقوں کی اجازت ہے, سٹاپ کرتے ہوئے رو کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی کیسے؟ عین القطر, رو مفخمہ, عین القطر, اور رو مرقق, مرقق کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ, عین القطر, عین القطر, ٹھیک ہے, رو لائٹ, یعنی مفخم تھوڑا آسان ہے کیونکہ تو ہیوی ہوتا ہے اور رو آپ آسانی سے ہیوی کر لیتے ہیں, مگر ترقیق کی بھی اجازت ہے. عین القطر, اسی طرح سے مصر, رو مفخمہ, مصر, اور لائٹ کیسے پڑھیں گے؟ مصر, مصر, والعصر, نہیں, والعصر جو ہے رو ساکنہ پریسیڈڈ بائی حرف استعلاء ساکنہ پریسیڈڈ بائی فتحہ, اٹس اونلی تفخیم. ہمارے پاس جو زیادہ کامن ورڈز آتے ہیں یا جو زیادہ اوتھینٹک ہیں, جن کے اوپر تمام سکالرز اتفاق کرتے ہیں نا, وجہان والے, ٹو ویز والے, وہ یہ تین ورڈز ہی ہیں, فرقن, عین القطری اور مصر. کچھ اور ورڈز کے اوپر کہا جاتا ہے لیکن وہ یعنی اس میں سکالرز کی ڈفرینس آف اپینین ہے, تو جو آپ کو زیادہ اوتھینٹک ملتا ہے وہ یہی کہ آپ انہیں یعنی باقی کسی جس رول کے انڈر وہ آ رہے ہوں گے اسی کے رول کے انڈر آپ پڑھیں گے. یعنی اگر وہ متحرک ہیں تو حرکت کے ساتھ پڑھیں, اگر وہ ساکن ہیں تو پیچھے والے لیٹر کی حرکت کو دیکھ کے پڑھیے, تو باقی جو ہے اس میں جس میں اختلاف ہے, یعنی اسکالرس کا اختلاف ہے کچھ ورڈز میں, تو وہ بہت ڈسکس نہیں کیے جاتے, اس کو ہم اکارڈنگ ٹو ادر رول ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تین ورڈز ہیں جن کے اوپر جو زیادہ کامن بھی ہیں اور جن کے اوپر اسکالرس اتفاق کرتے ہیں کہ ان میں وجہان ہے. صحیح, تو یہ ہماری تفخیم اور ترقیق تھی. یعنی را کی تفخیم اور ترقیق, اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ آلویز ترقیق ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر اس کے بعد آپ کے پاس آپ دیکھیں حروف ادر دین حروف الاستعلاء, ایک تو حروف الاستعلاء ہم نے دیکھ لیے کہ ان میں تفخیم تھی اکارڈنگ ٹو دا اسکولز آف تھاٹ. پھر ہم نے دیکھا الف مدیہ, پھر ہم نے دیکھا را اور لام من لفظ الجلالہ. ٹھیک ہے, تو حروف الاستعلاء اور ان تین لیٹرز کے علاوہ الف مدیہ, لام من لفظ الجلالہ, ان را, ان تین حروف کے علاوہ باقی تمام ورڈز میں آلویز ترقیق ہے. ترقیق دائمًا, ٹھیک ہے, ہمیشہ ترقیق ہے. آپ انہیں اسے کبھی بھی جو ہے وہ تفخیم کے ساتھ نہیں پڑھتے. اچھا, اب ہم ایسا کرتے ہیں, ہم سورۃ القیامہ پڑھے تھے, نکال لیجئے, تو ہم اس میں سے نا تھوڑا را کے رولز کو دیکھ لیتے ہیں. یہ تفخیم ترقیق والا آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سورۃ القیامہ میں ورڈز آ رہے ہیں. اس کی ہم نے پہلے کی تو نہیں ہے تطبیق, اس میں ہم نے پہلے انالیسس کیا یا نہیں کیا؟ اوکے, اس میں دیکھیں آئی نمبر ون میں ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے قوف, لا اقسیمو. آپ مجھے بتائیے کہ اس قوف میں تفخیم, کیونکہ یہ حرف استعلاء ہے تو آپ اس پہ سکولز اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں فرسٹ کے اکارڈنگ تفخیم کا کون سا لیول ہوگا؟ جی, ویری گڈ, اٹس سیکنڈ ہوگا. اور سیکنڈ اسکول کے مطابق اس میں تفخیم کا کون سا لیول ہوگا؟ پھر سے دیکھیے, سیکنڈ کے مطابق فورتھ لیول ہوگا. ٹھیک ہے, سیکنڈ میں پہلا لیول مفتوحہ پلس الف مدیہ کا, سیکنڈ لیول ہوتا ہے سمپل مفتوحہ کا, اینڈ تھرڈ لیول ہوتا ہے مغموم کا بمس کے ساتھ. ساکن جو ہے وہ فورتھ لیول میں آئے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیے. اچھا, مجھے بتائیے قوف کا اپنا رینکنگ کیا ہے؟ یعنی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ لیٹر ٹو لیٹر تفخیم ویری کرتی ہے, تو قوف کون سے نمبر کے اوپر آتا ہے تفخیم کے اعتبار سے؟ بالکل, ویری گڈ, تفخیم کے اعتبار سے ففتھ نمبر پر ہے, یعنی اطباق والے لیٹرز کے بعد اس کا نمبر ففتھ نمبر. ٹھیک ہے, پھر دیکھیے, پھر دوبارہ سے یہی لیٹر آ رہا ہے وہ دا ڈفرنٹ حرکہ بیوم القیامہ. سو قوف کے اندر یہاں پر قیامہ کسرہ ہے, تو یہاں پر آپ مجھے بتائیے کہ اس میں فرسٹ اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگ کون سا لیول ہوگا؟ ویری گڈ, فرسٹ اسکول آف تھاٹ کے مطابق اس کا تھرڈ لیول ہے, اور سیکنڈ اسکول آف تھاٹ کے مطابق ففتھ لیول ہے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں اسکولز آف تھاٹ میں اس کا لوئسٹ لیول ہے. پھر دوبارہ سے ولا اقسم قوف ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں, پھر ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے جی آئی نمبر تھری وا. بتائیے فرسٹ اسکول آف تھاٹ میں اس کا کیا لیول ہے؟ بالکل, فرسٹ اسکول آف تھاٹ میں اس کا فرسٹ لیول ہے, اور سیکنڈ اسکول آف تھاٹ میں اس کا کیا لیول ہے؟ جی بالکل, اس میں بھی اس کا فرسٹ لیول ہے کیونکہ یہ الف مدیہ کے ساتھ آ رہا ہے. را کا اٹسلف اس کی رینکنگ کیا ہے؟ اسٹرینتھ کے حساب سے لیٹر کون سے نمبر پر آتا ہے؟ بالکل صحیح, فورتھ نمبر پر آتا ہے. پھر دوبارہ سے ہمارے پاس قادرین آ رہا ہے, تو ہم اسے اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی قوف مفتوحہ الف کے ساتھ ہے, تو اٹس دا سیم, دونوں اسکولز میں اس کا ہائیسٹ لیول ہوگا. پھر دیکھیے اس آیت کے اندر ہمارے پاس لیٹر آ رہا ہے قادرینا را. مجھے بتائیں کہ اس پہ ہم کون سا حکم اپلائی کریں گے اور ریزن بھی بتائیے. بالکل صحیح, ترقیق اپلائی کریں گے. کیوں اپلائی کریں ترقیق؟ یہ کون سے ترقیق کے کون سے کیس کے اندر آ رہا ہے؟ بیکاز آف کسرا, ٹھیک ہے. را اٹسلف مکسور ہے. اچھا پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس میں آئے نمبر 5 میں یریدو, اٹس دا سیم, را مکسور ہے تو لائٹ ہوگا. اس کے اندر ایک اور ورڈ آ رہا ہے لیف جو را امامہ. اب مجھے بتائیے کہ یہاں پر ہم را کو کون سا حکم دیں گے اور کیوں؟ بالکل صحیح ہے, کیونکہ فتحہ ہے تو تفخیم ہوگی. ان کیس آئی ایم اسٹاپنگ آن دس ورڈ, تو پھر را کو کون سا حکم دیں گے اور اس کی ریزن بتائیے. بالکل تفخیم دیں گے, اور کیونکہ را ساکنہ ہوگا اور پیچھے والے لیٹر کے پاس بما ہے. صحیح, لیف جو رو. اچھا آگے دوبارہ قیامہ آ رہا ہے, قوف مکسور, لوئسٹ لیول, اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں. پھر آگے چلیے 7th آیا میں بری کو. پہلے را کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ را ہم نے پہلے کر لیا ہے, یہ مرقق ہے مکسور ہونے کی وجہ سے. بری کو, قوف کا لیول آف تفخیم بتائیے فرسٹ اسکول میں. فرسٹ ہے اینڈ سیکنڈ اسکول میں. سیکنڈ اسکول میں سیکنڈ ہے, ٹھیک ہے, ویری گڈ. پھر دیکھیے اگر میں اس لیٹر کے اوپر اسٹاپ کرتی ہوں, بری قو اس کے اوپر اسٹاپ کرتی ہوں, تو پھر قوف کی تفخیم کا لیول فرسٹ اسکول آف تھاٹ میں کیا ہوگا؟ تھرڈ, ویری گڈ. بریق بہت لائٹ ہو جائے گا, بالکل جیسے قی ہوتا ہے نا ویسا اس کا لیول چلا جائے گا. اور اگر سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے تو اس میں کیا لیول ہوگا؟ جی بالکل, اس میں فورتھ اس کا لیول ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہے البصرو. یہاں پر دیکھیے صاد, صاد کی رینکنگ کیا ہے لیٹرز میں؟ بالکل تھرڈ نمبر پر آتا ہے. اور یہاں پر یہ پیچھے والے قاف فتحہ ہی کی طرح ہے, مفتوح ہے فرسٹ اسکول میں فرسٹ لیول اینڈ سیکنڈ اسکول میں سیکنڈ لیول. مجھے را مدموم کے بارے میں بتائیے البصرو. اگر ہم اس سے کنٹینیو کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا حکم اپلائی کریں گے اور کیوں؟ بالکل تفخیم کریں گے اور کیوں؟ دمہ کی بمہ کی وجہ سے, صحیح. اور اگر میں اسٹاپ کرتی ہوں تو پھر بھی ہیوی ہوگا بیکاز را ساکنہ پریسیڈڈ بائی فتحہ, ٹھیک ہے. را ساکن ہو جائے گا اور اس سے پیچھے والا حرف فتحہ کے ساتھ ہے, اس لیے آپ اسے ہیوی کر کے پڑھیں گے. آگے دیکھیے وخسفہ, مفتوحہ ہم نے کر چکے ہیں, یعنی اس کو رینکنگ اس کی دیکھ لی ہے فتحہ کی. مجھے بتائیے خ کا لیول کیا ہے, اس کی اپنا سینس لیول کیا ہے؟ بالکل صحیح, یہ حروف الاستعلاء میں سب سے کم درجہ لیتا ہے, 7th اس کا لیول ہے. صحیح, دیٹس گڈ, گریٹ, ماشاء اللہ. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے ان شاء اللہ. کوئی سوال ہے تو کیجیے, ٹھیک ہے, ان شاء اللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں پھر. بارکم اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزا. سسٹر ہینا, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا. مے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک اٹ ایزی فار اس ٹو پریکٹس اٹ. چلیے اب ہم نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. خلاصہ قرآن ہے جز 28 اینڈ روب 4. سورۃ تغابن آیا 11 اینڈ آن ورڈس انشاء اللہ. آپ سب ریڈی ہیں اپنے نوٹس لینے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 28 پارے کا آخری رب شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اور کرو کیا؟ واتی اللہ واتی الرسول, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اگر تم اطاعت میں مڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی ذات نہیں, پس ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ پچھلے حصے میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ مال اور اولاد, گھر داریاں, یہ بعض دفعہ انسان کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات میں عطی اللہ اور عطی الرسول کی بات کر کے ہم سب کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں ٹاپ موسٹ پرائرٹی اللہ کا دین ہو. اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ کر اگر تم نے مال اور اولاد کے ساتھ جتنا بھی وقت لگا دیا, نمازیں چھوڑ دی, دین چھوڑ دیا, تو یاد رکھو کہ تمہیں خوشی نہیں ملے گی ان چیزوں سے. اسی لیے اب ایک بار پھر تھوڑا سا آگاہ کیا جا رہا ہے ایک مسلمان مرد کو. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. سب نہیں بعض, کون سے لکھ لیجئے جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے, نمازیں پڑھنے سے روکیں, گناہ کی دعوت دیں, مجبور کریں جو مرد اپنی بیویوں کو غلط کام کرنے پہ, اور وہ بچے جن کی غلط چیزوں پہ جذبات کے مارے ہوئے لوگ پردے ڈالنے لگ جائیں. یہ سب دشمن ہے, ورنہ یہ نعمت ہے. جس قرآن میں یہ آیت ہے وہاں یہ بھی تو آیت ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, سورۃ کہف میں. اور سورۃ روم میں تو بیوی کے لیے کیا کہا کہ لتسکنوا الیہا. تو یاد رکھیے کہ صرف ایک آیت پڑھ کے یہ کہہ دینا کہ اللہ تو شاید بیویوں کے خلاف ہے اور بچوں کے, ایسا نہیں ہے. ٹیکس کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ وہ چیزیں جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے, پھر وہ تو سچی بات ہے کہ وہ تو دشمن ہے. اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی کہ جو شوہر اپنی بیوی کو جنت سے دور کر دے, یا وہ بیوی جس کو شوہر اس کا جنت سے دور کر دے. اب کرو کیا, یہ دشمن ہے تو پھر مارو ان کو؟ نہیں, آپ لفظوں کو گنتے جائیے گا. فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ان سے ہوشیار رہو. طریقہ سکھا دیا کہ ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتے نہ جاؤ, کولو کے بیل کی طرح بیوی کی ہر بات نہ مانو کہ وہ جو کہے, بلکہ دیکھو کہ بیوی کا مطالبہ قرآن اور سنت سے ٹکراتا تو نہیں ہے. بیٹیوں کے لاڈ اور محبت میں اور ان کے انگلش بولنے کی وجہ سے ان کے سحر میں مبتلا نہ ہو جاؤ, بلکہ یہ دیکھو کہ ان کا کون سا مطالبہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. رہ گئی بات ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کے, تو پھر یاد رکھو کیا کرو, اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. تین لفظ آتے ہیں معافی کے لیے, تعفو تصفحو تغفرو, تینوں ادھر آگے. چوتھا بھی کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی شاید ادھر ڈال دینا تھا کہ بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اور شوہر کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کیا مزاج ہونا چاہیے معافی اور درگزر کا. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے, اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. بس جب تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو, اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرضاً حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے, حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے, زبردست اور دانا ہے. آپ دیکھیں کہ اس صورت میں ہمیں مال کی دل سے محبت نکالنے کی کتنی آیتیں ملی. ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ زندگی غنیمت ہے, اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. ہم سب اپنی ویلیو تو پہچانے, ہم کیا تھے, آج اگر یہ اللہ کا دین اور اس کی تھوڑی سی خدمت ہماری زندگی سے نکل تو سارا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو جانور کرتے ہیں، کھانا پینا پڑھنا دنیا داری، یہ تو جانوروں سے زیادہ انسان کرتے ہیں. ہم اگر اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو کیا یہ کوئی احسان کرتے ہیں اللہ کے اوپر؟ نہیں. آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو آنر دیتا ہے نا، اور وہ آنر کیا ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا أَن يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے تو اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ دل میں عاجزی بھی ہو اور یہ دھڑکا لگا رہے کہ کہیں میرے سے یہ نعمت چھن نہ جائے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ شیطان کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ جب ایک بندہ صرف نمازیں پڑھتا ہے تو اس نماز کے باوجود اس کے دل میں کیا کچھ آ سکتا ہے، غلط چیزیں آ سکتی ہیں، وہ عقیدے میں خراب ہے. لیکن جب آپ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو شیطان کو آپ انتہائی برے لگتے ہیں، ساری چیزوں سے ہٹا کے آپ کو اس سور سے کرے گا کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، تم اب عورتیں ہو، تمہارے بچے ہیں، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں. تو اللہ کہتا پھر موت یاد کر لو. موت یاد آتی ہے تو یقین کریں اپنی زندگی کی قدر پہچانتے بندہ. ہم سب خود سے پوچھیں، اگر آج اسی لمحے میں میری جان نکل جائے کیا ہے میرے ہاتھ میں، کیا ساتھ لے کے جاؤں گی؟ اپنی زندگی کی یہ ادھوری تصویر، یہ تو اللہ نے ہمیں کسی کام کا بنا کے قدر کر لی ہماری، ورنہ ہم کیا تھے؟ آج لیٹے تو بستر سے اٹھ نہیں سکتے، جھکے تو سیدھے ہو نہیں سکتے، نہ چاہیں تو قدم نہیں ہمارے چل سکتے. یہ اللہ نے ہم سب کو دیا، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان نعمتوں کا حق ہم سے بہترین طریقے سے پورا کرائے، اور ہم اللہ کے عاجز بن کر اس چیز کو اپنی آنر سمجھتے ہوئے کرنے لگیں کہ اللہ تو ہمارے سے اس دور میں دین کا وہ کام لے لے کہ جس کی ضرورت ہے. اگلی سورت ہے سورت طلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء لا تخرجوهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة. اے نبی، جب تم لوگ طلاق دے دو تو انہیں کرو، عدت کے لیے طلاق دینا کہے کہ عدت کے دوران بیوی شوہر کے گھر میں رہی اور عدت کے زمانے ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانے عدت میں نہ تمہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ نکلے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے ہی باپ کے گھر لڑکیاں پہنچی ہوتی ہیں اور اوپر والے باتیں کر کر کے شوہر بیوی کے دل میں اگر کچھ نرمی آنی بھی تھی تو اس کو دور کر دیتے ہیں، الا کہ وہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کرے یا اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. یہ ہے علت، لکھ سکتا ہے اس کے نیچے کہ عدت کے دوران شوہر بیوی بی کیوں ایک ہی گھر میں رہیں، شاید سمجھوتا ہو جائے، رجوع کر لے، ایک دوسرے سے محبت کا احساس آ جائے. جب گرہی کاٹ دی تو پھر کیسے دوبارہ آئیں گے؟ دل بھی چاہتا ہے. بعض وقت دیکھا ہے کہ لڑکیاں میکے میں آ کے پھر روتی ہیں، ان کو جانا ہوتا ہے واپس، لیکن ماں باپ نہیں جانے دیتے، بھائی نہیں جانے دیتے. کہیں ادھر لڑکے کی ماں رکاوٹ بن جاتی ہے، کہیں بہنیں رکاوٹ بنتی ہیں. تو اللہ کرے گھر میں رو، شاید گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. پھر جب اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا تو ان کو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان پر جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ ہی کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا، اور اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا اس سے زیادہ کا وہ اس کو مکلف نہیں بناتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا کرے. یقین کریں اتنے خوبصورت ازدواجی احکامات ہیں اور معاشرتی زندگی کو حسین بنانے والی باتیں ہیں کہ پیسوں کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو ضائع نہ کرو. اللہ آج غربت ہے تو کل دولت دے سکتا ہے، آج ٹوٹا ہوا دل ہے کل اللہ اس میں محبت ڈال سکتا ہے. اصل بات یہ کہ اگر شادی کے بعد طلاق کی نوبت بھی آ جائے اور فریقین اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو وہ توڑتے ہوئے بھی اتنے ہی احسان سے معاملہ کریں جتنا کہ گھر جوڑتے ہوئے تھے. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ یہاں بچوں کی بات ہے نا، تو بعض دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد جو سوسائٹیز جن میں ہم آج جی رہے ہیں کتنی بروکن فیملیز ہیں، اور ترس آتے ہیں ان بچوں پہ. ایک ہفتہ ادھر، آدھا دن ادھر، ماں کے گھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور ایک عجیب و غریب بروکن سوسائٹی ہمیں دکھتی ہے. ایسے بچوں کے کبھی کوئی جذبات کو تو پڑھ کے دیکھے, آنسو نکلتے ہوں گے رات کو, تکیوں میں بھگو کے سر سوتے ہوں گے کہ کہاں ہے ماں اور کہاں ہے باپ. تو بعض دفعہ شادی کرنے میں بھی جلدی اور شادی توڑنے میں بھی جلدی. ایک بات لکھ لیں, اللہ کی طرف سے فطرت کا خاموش اشارہ ہے, شاید اس کو سمجھ سکے ہم, کہ جب کوئی بچہ آ گیا ایک شادی شدہ کپل کی گود میں تو یہ بچہ بھی اس بات کا اعلان ہے کہ اس گھر کو توڑنا نہیں جوڑنا. دونوں تو پھر بہل جائیں گے, پھر کوئی شادی ہو جائے گی, لیکن اس بچے کا کیا مستقبل ہے؟ تو میں کہتی ہوں کہ اگر گھر توڑنے ہیں تو بچوں سے پہلے توڑ دو, پہلے رشتے ہی سوچ کے کرو. اگر شادی کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ گڑبڑ ہے, کچھ نہیں صحیح, تو پھر توڑ دو, اصلاح نہیں ہو رہی, ختم کر دو. لیکن اگر ایک بچہ بھی آ گیا دنیا میں تو اب اس ایک نئے بچے اور اسے مستقبل کو خراب کرنے سے بچو, ورنہ وہ ایک سوسائٹی پر بوجھ بن جائے گا, اور ایسے بچے پھر بعض دفعہ مجرم تک بن جاتے ہیں. وقعیہ من قریۃ اتتنا ربھا, کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکموں سے سرتابی کی, تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی, انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو, جو ایمان لائے ہو, اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی, ایک ایسا رسول ہے جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت والی آیات سناتا ہے, تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے, اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. کتنی خوبصورت آیتیں, ایسے پڑھتے ہوئے لگ رہا تھا جیسے ایک فلو کی صورت ہے. اللہ نے اتنا پیارا رسول دیا, اندھیروں سے روشنیوں کا سفر, گمراہیوں سے ہدایت کا, اندھیروں سے روشنی کا سفر ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس دین کی قدر والا بنائے, اس رسول کی قدر والا بنا دے, اور ہم اس طریقے سے اس کی بات کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں کہ ہماری زندگیاں بھی خوبصورت ہو جائیں. آج اندھیروں میں سسکتی بھی انسانیت کے لیے کچھ کر کے جائیں دنیا سے, کہ یہ قرآن کے اور علم کے نور کے چراغ گھروں گھروں میں آئیں, اور لوگ کیوں ظلم سے رہیں, کیوں دکھی جئیں. کسی سے میری بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا, میرا دل کرتا ہے کہ آپ خوبصورت زندگی بسر کریں, آپ کے چہرے پہ کیوں تفکرات ہیں, آپ کیوں دکھی دکھتی ہیں. میں دعا دیتی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی بھی خوشیاں دکھائے, اور سچی خوشیاں دین والوں کے حصے میں آتی ہیں, کوئی مانے نہ مانے. آپ سب بھی اپنے آپ سے پوچھئے, کاموں کے انبار میں ہیں, مشکلات ہیں, آزمائشیں ہیں, پرابلمز ہیں, کمپیوٹر کام نہیں کر رہے, کوئی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, رائٹ نہیں ہے, 100 قسم کے مسئلے آتے ہیں دین کے کام کرنے والوں کو, لیکن دل کی کیفیت تتنزل علیہ ولانو وابشروا بالجنت اللتی کنتم, ایمان کو پرکھیے. سچا مومن مشکل سے مشکل حالات میں سکون عطا کرے. آخری صورت ہے پارے کی, صورت تحریم, گھریلو زندگی کے اندر کس طرح سے ایک انسان تناسب پیدا کرے. کیا شوہر ہمیں برائیاں پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ بی بی آسیہ کے مجبور کر شوہروں کو جواب دینا ہے. اور کماری بچیاں کیا ماں باپ کا نام لے کر دین سے رک سکتی ہیں؟ بی بی مریم کی کہانی ہے, اور دو بگڑی ہوئی عورتوں کی بھی کہانی اس میں پڑھیں گے, کہ جن کو اللہ نے نبیوں کی بیوی بنا دیا لیکن نصیب کھوٹے تھے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی, آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے. دیکھیے کتنی عقیدے کی وضاحت کر دی کہ حرام اور حلال کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے. باقی باتیں تو چھوڑیں, ہم کہتے جو اللہ چاہے محمد چاہے. اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے مشرکانہ باتیں ہم کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو کہہ دیا کہ تم اپنی بیویوں کو خوش تو رکھو لیکن اللہ کی خوشی کے انڈر. یہ صورت ہم سب کو ایک معیار دیتی ہے کہ اپنے جوڑے کو, شوہر یا بیوی کو, کہاں تک کس حد تک خوش کر سکتے ہیں، اس کی کون سی بات مانیں گے اور کون سی نہیں مانیں گے. ہر وہ بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے رستوں کے مطابق ہو، اور ہر اس بات سے منہ پھیر دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ٹکرائے. ایک واقعہ بیان کیا گیا جس کو بنیاد بنایا گیا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس راز کے کھولنے کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. پھر جب نبی نے اسے راز کھولنے کی بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو کس نے خبر دی؟ نبی نے بتایا، نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور بہت باخوب باخبر ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے. اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقیرہ. یہاں آپ دیکھیے کہ واقعہ نبی کی زندگی میں تھا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے. واقعہ معروف ہے، پیچھے بھی ہم کئی بار طور قرآن میں بھی اس پہ بات کر چکے کہ اللہ کے نبی کو صرف اس بات پر کہ میرے منہ سے باس آتی ہے، بو آتی ہے، تو شہد سے اپنے آپ کو روک لیا تو اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ایسا نہیں کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور جس طرح سے جس حد تک شریعت اجازت دے اس کے اوپر بات کرے. اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر شوہر نیک ہوں اور بیوی اس کے ساتھ کوئی ہوشیاری کرنا چاہے گی تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس مرد کے دل میں خیر کی بات ڈال دے گا. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس رشتے میں جتنا اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد زیادہ ہوگی. آپ اپنی بیویوں کے پاس عصر کے بعد کا وقت گزارا کرتے تھے، اور جس بیوی کے ساتھ رات گزارنی ہوتی آخری وقت پھر اس کو دے دیتے. بعض بیویوں کو اس پہ تھوڑا سا ملال ہوا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس زیادہ وقت لائیں. اس سے عورتوں کے جذبات کی بھی بات پتہ چلتی ہے، کس طرح سے عورت چاہے نبی کی بیوی بن جائے لیکن اپنے عورت پنے سے باز نہیں آ سکتی. اب سب مردوں کو پکارا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو ساکھ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. سوچئے، واحد مقام ہے قرآن پاک کا جس میں ایمان والوں کو آگ سے بچایا گیا یا آگ سے بچنے کی دعوت دی گئی، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی ان کو دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا کہ کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. کرو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. سوچیے، توبہ کرنے کے اتنے فائدے ہیں، جنت نہروں والی، اس لیے کہ ایک انسان اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہوا پچھلی زندگی کے کاموں کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ نور کب چاہیے؟ جب اندھیرے ہیں، اور اس نور کی شمع آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں. چاہتے ہیں کہ پلسرات کے اندھیروں سے بچیں تو دنیا میں اپنے لیے نور کے چھوٹے چھوٹے سورسز جمع کرنے شروع کر دیں. ہم کسی موقع کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، شاید وہی کل قیامت کے دن ہماری روشنی کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک رخ پھونک دی اور اس نے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. یہ تھی سورت تحریم. شادی شدہ عورتوں کے شوہر دین سے نہ روکیں اور ان میرڈ بچیوں کو ان کے ماں باپ دین سے نہ روکیں. دین کا کام کرنے والے لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے جنت میں گھر بنائے. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اس دعا کا ہمیں بھی مستحق بنا دے. الحمدللہ رب العالمین. 28 پارا پورا ہوا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنا، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ آپ سب لوگ الحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے اور بہترین طریقے سے کام کرنے والا بنائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان جس نے ہمیں بہترین حال میں رکھا. اور آج 28 پارا بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہوا اور سفر تیزی سے طے ہوتا جا رہا ہے. کیا فیلنگز ہیں آپ کی آج کی آیات کے ساتھ؟ ایک ایک سینٹینس میں لکھیں گے. بہت کوئکلی تھا نا. اور وہ چیزیں جو بار بار ہم سنتے اور سمجھتے آ رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بار بار تذکیر کا موقع ملے. جی انشاء اللہ تعالی آپ لوگ مئی کو میرے خیال میں تکمیل ہوگی. مال اولاد کو دین کی رکاوٹ نہ بنائے. جی مین تھیم رب کے آگے بندوں کی نہیں ماننی چاہیے، وہ چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جی بالکل، جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں پھر سب باتیں پیچھے ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی ہمت اور طاقت دے اور ہمارے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرے کہ ہم حق بات کو حق کہنے والے ہو جائیں اور اس پر ڈٹ جائیں. ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو دین سے دور کرنے والی ہوتی ہیں. آمین یا رب العالمین. آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سورۃ غاب میں ہم نے جو سب سے پہلی آیت دیکھی اس سے کیا سمجھ آیا؟ ما صاب من مصیبۃ الا باذن اللہ. وہ بات ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ہے، نہ ٹکرائے. جی بالکل، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ فلاں کی وجہ سے ہماری پر مصیبت آئی ہے، اور ایسا نہ ہوتا تو مجھے یہ مصیبت نہ آتی، یا میں یہ کام نہ کرتی تو مجھے یہ مصیبت نہ آتی. تو جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا. اگر کوئی نفع ملنا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ملنا ہے, اور اگر کوئی نقصان پہنچنا ہے تو ہم کتنی ہی کوشش, کتنی ہی تدبیر کیوں نہ کر لیں, وہ آ کے رہے گی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے اعمال ہی کی وجہ سے ہمارے سامنے آتا ہے. ہمیں صبر کرنا چاہیے, کوئی مصیبت آتی ہے ہمارے اپنے اعمال کی بنا پر آتی ہے جی, اور اس وقت خود کو چیک کرنا ہے کہ کہاں میں غلط تھی, کیا میں نے چیز غلط کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گی یہ رحمت اور قرب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو غلط راستے کی طرف جانے نہیں دیتا, اور جو گناہ کرتا ہے اور اس کو اگر وہ فوراً ہی کسی مشکل میں وہ آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ واپس لوٹ آؤ, تم اس کے لیے نہیں ہو کہ تم یہ گناہ کرو. صحیح ٹریک پر لانے کے لیے ہمیں جھٹکا ملتا ہے. جی بالکل. پھر دیکھیں کہ آگے آیت نمبر 14 میں کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایمان والوں تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, لہذا ان سے ہوشیار رہو. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا بچے اور بیوی دشمن بن جاتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ مثال دیجئے کہ ان کی محبت میں انسان بظاہر نہیں دشمن ہوتے لیکن کیسے دشمن بن جاتے ہیں, کہ ان کی محبت میں انسان غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جب ان کی انا پر چوٹ پڑے یا اپنی اہمیت کم لگے, دین کے کام کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. اللہ کی حق انسانوں کو نہیں دینا چاہیے. جی بالکل. اور محبت غالب آ جاتی ہے, پھر دین کے راستے پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. جو اولادیں اور شوہر ہمیں نیک کاموں سے روک دیں یا اس میں رکاوٹ کا باعث بن جائیں یا اتنی مصروفیت میں ہم چلے جائیں کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے اور دنیا ہی میں لگ جائیں, تو بظاہر وہ ہمیں دشمن نظر نہیں آئیں گے لیکن حقیقت میں ہماری اپنی جو غفلت ہوگی وہ پھر ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جائے گی. اس لیے ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے. جو ایک مومن ہوتا ہے شیطان انہیں ہمارے خلاف بہکاتا ہے. جی. اور یا جب بہت زیادہ بچوں کو نیکی کی تلقین کی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت یہی بات کہتی رہتی ہیں, تو وہ یہ شیطان ان سے کروا رہا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو حق کی طرف نہیں آنے دیتا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ عقل اور اپنے دماغ سے ضرور سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور اپنے وقت کو مینیج بھی کرتا ہے. یہاں تبھی کہا جا رہا ہے نا کہ ہوشیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہاری اولاد جو ہے وہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے, مال بھی. اور مال کو ہمیں کیا کرنا ہے, کہاں لگانا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگانا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے, اپنے اندر سے اپنے آپ کو بخل سے بچانا ہے, دین کی بلندی کے لیے استعمال کرنا ہے. جی پھر آگے دیکھیں سورۃ طلاق میں, ہم نے سورہ البقرہ میں اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں پھر ایک دفعہ سورہ طلاق کی صورت میں پوری ایک سورہ دے دی کہ ہمیں اس کے رولز پتہ چل سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ پوری امت کے لیے حکم ہے. پہلی آیت میں جب تم عورتوں کو طلاق دو تو کیسے ان کو طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا گیا, کیسے طلاق دینی چاہیے, تین دفعہ کہہ کے طلاق دے دینی چاہیے نہیں, بلکہ ان کی عدت کے ساتھ ان کو طلاق دو, یعنی موقع دیا جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں صلح کا راستہ باقی رہے. کیپ دیم ان ہوم ڈیورنگ عدت, جی لائک وی ڈو ان اور کلچر. جی عدت کے دوران ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ جب طلاق دی جائے تو پھر ان کو گھر میں رکھو اور وہ بھی اپنے آپ کو سجا سنوار کے رکھے کہ اگر ایک دوسرے سے دل میلا ہے, دوسرے سے دل بدزن ہے, اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں تاکہ دوبارہ ان میں بن سکے. طلاق کو ناپسندیدہ کیوں کہا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل کیوں کہا گیا, حرام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز؟ جی گھر تباہ ہو جاتی ہیں اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو معاشرے میں بھی بگاڑ آتا ہے, گھر بھی تباہ ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ بچے متاثر ہوتے ہیں, بچوں کو بہت نقصان ہوتا ہے جی. اور ایسے بچے معاشرے کے لیے کوئی اچھے بچے ثابت نہیں ہوتے جو بروکن فیملی سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والا بنائے. عدت کا عرصہ عورت کو کہاں گزارنا چاہیے, اپنے ماں باپ کے گھر یا شوہر کے گھر میں؟ شوہر کے گھر میں گزارنا چاہیے. پھر ہم نے خلاصہ قرآن میں تو اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہو سکا, لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو, طلاق کی تین قسمیں ہم نے سورہ البقرہ میں دیکھی تھی, کون کون سی تھی؟ احسن, حسن اور بدعی. حسن طلاق کون سی ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے اس طریقے کو پسند فرمایا, اسے طلاق حسن قرار دیا ہے. ہر تہر طہر میں مقاربت کیے بغیر ایک طلاق دی, یعنی ایک طہر میں پہلی, دوسرے طہر میں دوسری, اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق. اس صورت میں تیسری طلاق دیتے ہی مرد کا حق رجوع ختم ہو جائے گا, جبکہ عدت ابھی باقی رہے گی, اور یہ دوبارہ اس شخص سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کوئی نیا خامند اپنی رضامندی سے اس کو طلاق نہ دے. ہمارے یہاں اکثر وہ حلالہ والا بھی ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے نا, کہ کسی دوسرے سے نکاح کیا اور پھر اگلے دن طلاق لے کے پھر پہلے شوہر سے رجوع کر لیا, تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اور بدعی طلاق کیا ہے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ کوئی شخص بے یک وقت تین طلاقیں دے دے, حالت حیض میں طلاق دے دے, ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اسے صحبت کی ہو, اور ان میں سے جو فیل بھی کرے گا گناہ گار ہوگا. یہ بدعی طلاق کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے, کیونکہ یک وقت تین طلاق دینا گناہ کبیرہ میں سے. ہمیں اپنے معاشرے میں اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے, کہ یہ ہمارے معاشرے میں چیز بہت عام ہے کہ لوگ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور گھر ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کو بھی حق بات صحیح طریقے سے بتانے والے ہوں. اور یہ چیزیں بار بار کیوں آتی ہیں, کیوں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے؟ ہمیں یاد کروانے کے لیے, اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں وہ بہترین ہیں, لیکن ان کو آخری حد میں جا کے استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہ بے صبری کرتے ہوئے شروع ہی میں ان مسائل کو اتنا الجھا دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح وراثت اور یہ طلاق, کیونکہ یہ معاشرے میں بہت عام ہو چکے ہیں, اور ہمیں ان کو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارے اپنے لیے بھی ریمائنڈرز ہیں, دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہیں, اور دوسرے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے. اصل چیز یہ وراثت کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جیسے سورہ نساء میں ہم نے اس چیز کو دیکھا, کتنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی, کتنی آسانی دی, لیکن ہے کہ غفلت کی وجہ سے ظالم بن جاتے ہیں, مظلوم کا حق لے لیتے ہیں, تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے آگے مختلف عدت کے حوالے سے, نانفقے کے حوالے سے بھی یہ چیز دیکھی کہ یا جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اسے ہر چیز چھین لی جاتی ہے, بچے تو چھینے ہی جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کی کو گفٹ دیے ہوتے ہیں وہ سب. اور یہ بہت, یعنی اللہ تعالیٰ ایک اسلامی معاشرے کو بہت خوبصورت بنانا چاہتا ہے, اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ ہم نے اس کو بہت حقیر چیزوں پہ رکھ دیا, چیزوں کو ہم نے اہمیت دی, انسانوں کو اہمیت نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے تقویٰ کے طلبگار ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام کریں جو دوسروں کے لیے اصلاح کا باعث ہو. اس پورے پارے کا تھیم بھی جو تھا وہ تقویٰ کے حوالے سے تھا. پھر آگے آپ نے دیکھیں آیت نمبر 6 اور 7 میں یہاں پہ دودھ پلانے کی بات کی جا رہی ہے, کہ طلاق کے بعد بچوں کو جو ماں ہوتی ہے وہ دودھ پلائے, لیکن اگر وہ نہیں پلاتی, جیسے کوئی عورتیں زندگی میں آ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں جس کا بچہ ہے وہ خود ہی اس کو سنبھالے, تو پھر کس کی ذمہ داری بن جاتا ہے وہ بچہ؟ کس کا ہوگا بچہ؟ باپ کا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اولاد ماں کی ہوتی ہے, لیکن جب قانونی طور پر جو بچہ ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے, کیونکہ اگر بچہ ماں کا ہوتا تو پھر وہ اجرت نہ لیتی، یعنی شوہر سے بھی عدت میں وہ اس کو اجرت دے گا، اس کی جو وہ اس کا دودھ پلائے گی تو شوہر کے ذمہ کیا گیا، تو اگر وہ ماں نہیں پلاتی تو پھر کوئی دوسری عورت اس کو دودھ پلانے تو اس کی اجرت باپ دے گا. اور یہاں ہمیں ایک چیز اور بھی سمجھ آتی ہے کہ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دیکھنا ہے. آیت 7 میں دیکھیں کہ خوشحال آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے، اور جسے رزق کم دیا گیا وہ اسی کے مطابق خرچ کرے. تو یہاں سے ہمیں ایک اور کیا اصول پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ تنگی نہیں دینا تھے. اگر شوہر خوشحال ہے تو وہ اچھا نان نفقہ دے، لیکن اگر اس کے یہاں تنگی ہے اور رزق کی فرمانی نہیں ہے تو جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو کرنا چاہیے اور اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک فیئر ضروری مطالبہ نہیں، غیر ضروری مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل. پھر آگے بستیوں کا ذکر آ گیا. اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر بستیوں کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جن بستیوں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی سرتابی کی. تو یہاں سے ہمیں عبرت بھی لینی ہے، تذکیر کرنی ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، اور اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. تو اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم مشکل حالات میں مسلمان مجموعی طور پہ نظر آتے ہیں، ظلم و ستم پہ نظر آتا ہے اور ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر وہ ساری اخلاقی برائیاں آ چکی ہیں جو مکہ والوں میں تھی، جو بنی اسرائیل میں تھی، جو یہود و نصارہ میں تھی. اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں تو ان میں سے ہر برائی آج ہم میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حق بات کو سمجھنے والے ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تو عذاب دے کے تباہ کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس امت کو یہ اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق بات کو سمجھنے والے ہوں اور جنت کی طرف جانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ معاملات کر دے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جانے والے ہوں. اور ہم جنت کی خواہش تو بہت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی ایک کوڑے کے برابر جگہ جنت میں مل جائے. لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا میں وہ کرنا ہے جو صحابہ اکرام نے کیا اور پھر بھی ڈرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے. جنت والے کام لے لے. آمین سم آمین. ہمارے عملوں کو بدل دے. جب اللہ کی ہر مخلوق اس کی حکم کی تابع ہے تو ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں اللہ کے حکم کے تابع ہوتے. سورۃ تحریم، اس میں دیکھیں دو بہترین عورتوں کا ذکر کیا گیا، اور دو ہی، ایک شادی شدہ تھی اور ایک غیر شادی شدہ. بتائیں گے کن دو بہترین عورتوں کا ذکر کیا گیا؟ کہیں گے آپ لوگ سورۃ تحریم میں؟ کوئکلی لکھیے گا. حضرت آسیہ کا، جی، اور دوسری حضرت مریم علیہ السلام کا. اور بدترین عورتیں کون سی تھی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی. جی تو ہمیں اب خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں. کیا ہم اتنے اندر اپنے اندر ہمارا دل کرتا ہے، دل کرتا ہے تو کیا ہمارے عمل ایسے ہیں جیسے ان کے تھے کہ اللہ کی ہاں وہ پسندیدہ قرار پائیں گے. اور شروع کی آیات میں ہمیں گھریلو لائف سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد نہ پینے کی قسم کھائی تھی اور رازداری کی تلقین کی تھی، یہاں سے ہمیں اپنے لیے عمل کی کیا بات ملتی ہے کہ جب ہمیں کوئی رازدار بنائے اور کہے کہ تو کسی کو نہیں بتانا، تو کیا کسی ایک کو بتانا ضروری ہے؟ سیکرٹ نہیں بتانا، نہیں، کسی کو نہیں بتانا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے، اور امہات المومنین الحمدللہ بہت ہی نیک صالح سب تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ انسان تھیں، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، ان کے اندر بھی انسانی جذبات تھے جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کر جاتی جو امت کے لیے مثال بن گیا کہ اس کو ہمیں بھی نہیں کرنا اور انہیں بھی اس چیز کی تنبیہ کی گئی. تو اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جو حلال ہے اپنے لیے اس کو حرام کر لیں؟ نو وی شوڈ ناٹ. نہیں, ہم کسی چیز کو اس طرح نہیں کر سکتے. جس طرح حضرت یعقوب کسی بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے, تو انہوں نے اپنے اندر عمر ابن خطاب قول دوسروں سے امید نا امید رکھو کہ وہ تمہارے راز افشا نہیں کرے گا, کیونکہ تم خود ہی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ سکے. دوسروں سے جا کے کر کے خود کا راز شیئر کیا. جی بالکل, تو پھر کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا ہے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہی جو بھی ہماری بات ہوگی, جو بھی ہماری مشکل ہے, گلہ ہے, شکوہ ہے, بالکل جس طرح ہم اپنی ماں سے ہر بات کر لیتے ہیں, تو اپنے رب سے بھی پیار و محبت سے ہم ہر بات کر سکتے ہیں. تو جب ہمیں یہ باتیں کرنا آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنے راز دوسروں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی, اور کوئی ہمارا پھر راز اللہ ہی کے آگے راز رہے گا, کوئی کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. اچھا, پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہوں نے تو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز کی تھی نا, تو یعنی ہمیشہ وہ بیلنس رکھتے تھے. یہاں سے ہمیں اپنے عمل کے لیے ایک بات کیا لینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اپنی بیویوں کے سنت. جی ٹیک کیئر آف سپاؤس, جی اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا خیال رکھتے تھے, تو سنت میں عمل میں یہ بات آئے گی کہ جب دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو زندگی اور معاشرہ خوبصورت ہوگا. پھر آگے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتا چلا کہ ان کی کس طرح بیوی نے راز کو افشا کیا. تو وحی کی کتنی اقسام ہے؟ جس سنت کی تین اقسام ہے نا, قولی, فعلی اور عملی, تو اسی طرح وحی کی کتنی اقسام ہے؟ جی وحی کی تین اقسام ہے. اسی طریقے سے جیسے تحریری سنت وہ ہے کہ کوئی فعل آپ کے سامنے واقع ہوا ہو اور آپ نے اس پر گرفت نہ کی ہو یا خاموش رہے ہو. اسی طرح وحی خفی کیا ہے؟ قولی وحی وہ اقوال ہیں جو نبی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر نازل ہوئے, اور فعلی وحی وہ کام ہے جس کے کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا, جیسے نماز ہے. اور تقریری وحی کون سی ہے؟ جس میں اتحاد قول یا فعل پر اللہ نے عزرائے ثواب سکوت اختیار فرمائے. جی پہلے میں نے آپ سے حدیث کے حوالے سے سنت بولی. جی حدیث کے حوالے سے قولی فعلی اور عملی ہے. جی جزاک اللہ خیر. آج ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا, اس لیے میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا. اچھا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی اس بات کا, تو انہوں نے ان کو کیا تنبیہ کی؟ اللہ سے ڈرو, توبہ کرو, تقوی اختیار کرو, اور اللہ کے نبی کو ستانا چھوڑ دو, یعنی ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا. اور یہاں سے ہمیں اپنے لیے عمل کی بات یہی ملتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہو اور ہم کوئی اس طرح کی چیز کر جائیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اپنے شوہروں کو ستانا نہیں, بلکہ ایک خوشگوار معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایک خوشگوار گھر بھی بننا بہت ضروری ہو جاتا ہے. کیا جہاں ہم نے دیکھا کہ صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مذاق کیا تھا نانفقے کا کہ ہمارا بڑھنا چاہیے, تو اس معاملے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ کیا شوہر کو اس معاملے میں تنگ کیا جا سکتا ہے کہ میرا نانفقہ بڑھاؤ میری؟ نہیں نہیں, جتنی جس کی حیثیت ہے اس کے مطابق ان کو چلنے کی کوشش کرنی ہے. اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نہیں چل سکتے تو پھر مجھے چھوڑ دو, تو پھر بہتری اسی میں ہے کہ جو ہمارے لیے موجود ہے اس کو بہترین طریقے سے سمجھ کے اور اپنے حساب سے ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ گھروں میں فساد ڈالنے کی ضرورت ہے، اور کبھی دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا. اور پھر یہاں ہمیں ایک اور چیز اس سورۃ تحریم میں ملتی ہے جو بہت اہم ہے، آیت نمبر 6 میں. کیا کرنا ہے؟ یہ تو اب ہمارے کرنے کے کام ہیں. پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی بنا دے مسلمان مومن عبادت گزار، توبہ کرنے والی اور عبادت گزار اور روزہ دار ہوں. جی، توبہ کرنے والی بنا دیں، کھانے بنا دیں، اللہ کی عبادت کرنے والی بنا دیں. تو ایمان والوں کی کیا خواہش ہونی چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارن وقودھا الناس والحجارہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ آگ سے بچانا ہے خود کو اور گھر والوں کو بھی، خود اور گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے، کیا کرنا چاہیے، آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی. اپنے بچوں کو چیک کرنا ہے، ان کی اخلاقی تربیت کیسی ہے، ان کا ایمان بڑھانا ہے، ان کو دین کی طرف لانا ہے، اور اس سلسلے میں کوشش کرنی ہے اصلاح اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا، پریکٹس اینڈ ٹیچ. ان کے اندر نیکی کا شوق لانا، تقویٰ لانا، اللہ کی محبت دینا، ان کو اللہ کا قرب دینا. اور اس کے لیے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہوگی. اور اس کے لیے بہترین کیا ہے کہ جب ماں خود پریکٹیکلی اسلام پہ چلنے والی ہوگی، اس کی ہر عادت اتوار سے پتہ چل رہا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے ہم گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، گاڑی میں بیٹھے سفر کی دعا پڑھیں، اور کھانا کھانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں. تو جب یہ چیزیں ہمارے عمل میں آئیں گی اور ہم خود کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ آٹومیٹکلی پھر بچوں کے اندر بھی آئیں گی. اور پھر پانچ وقت کی نماز، اگر ہم خود وقت پہ نماز پڑھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو تلقین کر سکیں گے اور اپنے شوہروں کو بھی. اور اگر کسی کی چھوٹے چھوٹے اعمال، جی بالکل، خود عمل سے دکھانا ہے اور دعا ایمان کی پختگی کے لیے. جی بالکل، پہلے عمل خود کر کے دکھانا ہے ان کو، پھر ان کو کہنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کے ایمان کو بھی پختہ کر دے، ان کے عمل کو بھی پختہ کر دے، اور انہیں بھی ہماری طرح استقامت نصیب فرما. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ہم ہر فرد اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اصلاح کرتا جائے گا. اور آخر میں حضرت آسیہ کی دعا، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں کر دے. رب ابنی لی اندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالی اپنے پاس جنت میں ہمارے لیے گھر بنا دے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں اس کی کوشش کر سکیں، اپنے وقت کو نہ ضائع کریں. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کر دے، ہمارے اندر ایمان، خوف اور تقویٰ اور عمل صالح، اور وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں اور اجر والے ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں کی بریک کا ٹائم ہے، بریک لینی ہے آپ لوگ نے، لینی چاہیے 10 منٹ کی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی. جی ہم نے فنش نہیں کیا، لیکن میں آپ کی بریک نہیں لینا چاہتی. تھوڑا سا آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. سورۃ تحریم تک تو ہم نے کمپلیٹ کیا. ابھی نہیں، صحیح بخاری ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی صحیح بخاری ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اسکیڈول میں، آپ کے نیکسٹ ویک میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈالتے ہیں جہاں تک ہم اس کو کر سکے. ابھی ہماری کلاسز ہیں، کوئی کلاسز ختم نہیں ہوئی 10th میں تک. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی ریگولر کلاسز کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ ہم سے اس عمل کو قبول کر لے اور بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 منٹ کی آپ لوگوں کی بریک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد پھر ہم دل کی اصلاح کی طرف چلیں گے اور درس و تدریس کے آداب، یہ بھی ہمارے ضروری سیشن ہیں جن کو ہم نے ان کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس لیے نیکسٹ ویک سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وہ قود ہے سچے جو سنائے ہیں نبی نے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے ہر سمت ہوگا دور شراب و شباب کا ہر سمت ہوگا دور شراب و شباب کا ہوگا نہ کچھ خیال عذاب و ثواب کا ہوگا نہ کچھ خیال عذاب و ثواب کا ہوں گی زیادہ عورتیں اور مرد ہوں گے کم ہوں گی زیادہ عورتیں اور مرد ہوں گے کم ہوگا کسی کے دل میں نہ انسانیت کا غم ہوگا کسی کے دل میں نہ انسانیت کا غم ایسا لباس ہوگا بدن آئے گا نظر ایسا لباس ہوگا بدن آئے گا نظر مردوں کو شرم آئے گی عورت کو دیکھ کر مردوں کو شرم آئے گی عورت کو دیکھ کر وہ قول ہے سچے جو سنائے ہیں نبی نے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے بریان بے حیائی سے بناؤ سنگار سے اریان بے حیائی سے بناؤ سنگار سے مٹ جائیں گی شرافتیں فیشن کی مار سے مٹ جائیں گی شرافتیں فیشن کی مار سے گھر گھر میں ناچ گانوں کا ہوگا رواج عام گھر گھر میں ناچ گانوں کا ہوگا رواج عام چھوٹے بڑے پسند کریں گے برے کلام چھوٹے بڑے پسند کریں گے برے کلام اپنے بڑوں کی کچھ بھی نہ عزت کریں گے لوگ اپنے بڑوں کی کچھ بھی نہ عزت کریں گے لوگ بیوی سے پیار ماؤں سے نفرت کریں گے لوگ بیوی سے پیار ماؤں سے نفرت کریں گے لوگ عورت کی طرح مرد بھی رکھا کریں گے بال عورت کی طرح مرد بھی رکھا کریں گے بال یہ چودھویں صدی میں ملے گی نئی مثال یہ چودھویں صدی میں ملے گی نئی مثال وہ قول ہے سچے جو سنائے ہیں نبی نے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے جا جذبہ نہ ہوگا دل میں کسی احترام کا، جذبہ نہ ہوگا دل میں کسی احترام کا، حکم رسول کا نہ خدا کے کلام کا، حکم رسول کا نہ خدا کے کلام کا، بھولیں گے لوگ قولِ رسولِ انام کا، بھولیں گے لوگ قولِ رسولِ انام کا، ہوگا نہ امتیاز حلال و حرام کا، ہوگا نہ امتیاز حلال و حرام کا، آنسو غمِ جہاں میں بہائے ہے نبی نے، آنسو غمِ جہاں میں بہائے ہے نبی نے، آثار قیامت یہ بتائے ہے نبی نے، آثار قیامت یہ بتائے ہے نبی نے، بن جائے گا زمانے میں ایک کھیل قتل عام، بن جائے گا زمانے میں ایک کھیل قتل عام، مٹ جائے گا جہاں سے خلوص و وفا کا نام، مٹ جائے گا جہاں سے خلوص و وفا کا نام، دنیا کی باتیں ہوں گی مساجد میں بیٹھ کر، دنیا کی باتیں ہوں گی مساجد میں بیٹھ کر، خالی نمازیوں سے رہے گا خدا کا گھر، خالی نمازیوں سے رہے گا خدا کا گھر، اہل وفا پہ لوگ بہت ظلم ڈھائیں گے، اہل وفا پہ لوگ بہت ظلم ڈھائیں گے، احباب دشمنوں کی طرح پیش آئیں گے، احباب دشمنوں کی طرح پیش آئیں گے،
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب بریک سے واپس آ چکے ہوں گے. الحمدللہ. چلیے اب ہمارا نیکسٹ سیشن ہے دل کی اصلاح بک کا. اس میں ہم چیپٹر جو پڑھ رہے تھے وہ خوف و خشیت کا تھا, اور آج ہم کنٹینیو کریں گے خوف کی تعریف سے. پیج نمبر ہے 232. آپ سب ریڈی ہیں نوٹس لینے کے لیے؟ چلیے ٹھیک ہے, ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صحابہ کرام کی خوبی کیا تھی؟ کہ جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے نا تو علم کی بنیاد پہ پڑھتے تھے. ہم نے آج اس قرآن کو دلاسوں اور لوریوں کے ساتھ پڑھا اور نہ سمجھنے کے انداز سے پڑھا. آپ دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کو اللہ نے جب دنیا میں کوئی نعمت دی نا تو اس کے بعد اللہ کے خوف نے اس نعمت کی خوشی ختم کر دی. آگے آخر میں آئے گا ٹاپک, وہاں بھی کچھ چیزیں آئیں گی, لیکن یہاں بھی ضروری ہے کہ حضرت عمر دوپہر گرمی کی بھوکے پیاسے اور انگوروں کا گچھا ہاتھ میں جو کسی نے پیش کیا, کھانے لگے, انگور توڑا اور منہ کے قریب کیا اور چھوڑ دیا. ہم ہوتے تو کہتے پتہ نہیں اس پہ ہلکا سا دبا لگ گیا, اس کو ٹریش کر دیتے. ہم نعمتوں کو ضائع کرتے وقت سوچتے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ناراض ہوتا ہوگا. لیکن بہرحال جب دیکھنے والے نے پوچھا کہ عمر ابھی تو آپ کو بھوک اور پیاس تھی تو یہ کیوں چھوڑ دیا, اب ان کا جملہ جو ہے نا یہ ہمیں دل کی تختیوں پہ لکھنا ہے, کہاں عمر کی نیکیاں اور کہاں ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں. کہتے ہیں کہ میں اس کو کھاتے کھاتے کیوں رک گیا کہ مجھے خیال آ گیا کل قیامت کے دن اللہ میدان محشر میں یہ نہ کہہ دے کہ عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں نے اس گرمی کی دوپہر میں تجھے یہ انگور کھلا دیا تھا, یا ٹھنڈے پانی کے لیے بھی آتی ہے بات, تو میں نے یہ نہیں لینی کیونکہ مجھے آخرت میں ادھر لینا. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ انگور کھانا چھوڑ دیں, اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ آپ ٹھنڈا پانی پینا چھوڑیں. عمر انگور کھاتے بھی تھے, ٹھنڈا پانی بھی پیتے تھے. یہ ونس اے وائل کبھی کو کیفیت ہوتی ہے, اس کا ذکر ہے. بعض لوگ اسی سے پھر دلیل لیتے, اب کھانا ہی نہیں, اب پینا ہی نہیں, تو سارے انگور گلتے سڑتے رہیں گے, کیا شراب بنانی ہے اس کی. اللہ نے کھانے کو دی, کھاؤ, اچھے کام کرو. احساس محاسبے کا خوف تھا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہیں تو پھر وہ دنیا کی لذتوں کو پا کر محو نہیں ہوتا. تھوڑا سا اگر ہم ڈکشنری کے ناطے سے خوف, فا سے یہ لفظ آتا ہے, اس کے معنی گھبراہٹ, حیرانی اور پریشانی کے ہیں, اور ڈر جانے کو کہتے ہیں. خافا یخاف خوفا او خیفا او مخافتا او الامر منہ خفا. یہ ساری اس کی ڈفرنٹ فارمز ہیں, جو آپ کو سمجھ اس میں آئے وہ کر لیں. لیکن اسی سے لفظ تخویف بھی ہے, اور احافتم پہلے جو لفظ تھے نا خود ڈرنا ہے, اب جو دو تین بول رہی ہوں نا یہ دوسرے کو ڈرانے میں آئیں گے, باب افعال ہے. اور التحویف وغیرہ. ڈرنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خائف. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسم فاعل کیا ہے؟ خائف. کون ہوتا ہے خائف؟ وہ شخص جو مارے ڈر کے گھبراہٹ میں مبتلا ہو, اور جب یہ کہا جائے کہ خوف الرجل, تشدید ڈال دیں بس خوف کے اوپر واو پہ, تو پھر اس سے مراد آتا ہے لوگ اسے دیکھ کر ڈرنے اور گھبرانے لگے. یعنی ڈرنا بھی مانی ہے تو ڈرانا بھی ہے. سورۃ آل عمران 175, انما ذالکم الشیطان, بے شک یہ خبر دینے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے. اصل میں وہی حمر الاسد کے واقعے کی طرف اشارہ ہے, جب ابو سفیان نے کچھ لوگوں کو لے کر یہ خبر پھیلا دی تھی مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کے لیے کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں, تو جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ڈرنے کی بجائے ان کے ایمان اور بڑھ گئے, اور کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو انہی کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ابو سفیان کے پاس, بلکہ یہ شیطان ہے جو ہمت توڑتا ہے. تو یہاں ایک جملہ نوٹ کریں, نیکیوں کے کاموں سے ہمت توڑتا ہے شیطان. شیطان آپ کو جب ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہے اور آپ نہیں رکتے تو پھر کیا کہتا ہے؟ تمہیں تو کرنا ہی نہیں آتا, اتنی تو تم غلطیاں کرتی ہو, اور کیا فائدہ جب کر کے غلطیاں کرنی ہیں تو بہتر ہے کام ہی چھوڑ دو. حالانکہ اس نے یہ کبھی نہیں کہا ہوگا کہ کام کرنے والے ہی تو غلطیاں کرتے ہیں. دیکھیے آپ اپنی میٹ سے کہیں کہ میرے سے تو آج تک ایک پلیٹ بھی نہیں ٹوٹی, تو اگر وہ ذرا بولنے کی ضرورت کر سکے نا تو کہے گی باجی آپ نے برتن دھوئی کب ہے؟ جو دھوتا ہے اسے ٹوٹتے ہیں نا. مبارک ہیں وہ لوگ, قابل مبارک ہیں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں. کیونکہ غلطی کر کے یا اپنی کوششوں کے باوجود کچھ نہ کرنے والا بہتر ہے کچھ نہ کرنے سے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ کام نہ کرو. پھر ایک اور خوف شیطان کیا ڈالتا ہے؟ یہ جو شیطان کے ڈرانے کی باتیں ہیں وہ کیا ہے کہ ابھی تمہاری اپنی تو اصلاح ہی نہیں ہوئی. تو دوست بہت نصیحت ہے خود میاں فضیحت کرو ہی نہ. یہ بھی شیطان کا ایک بہت ہڈن وار ہے. چونکہ تمہاری اپنی اصلاح نہیں ہوئی تو تم دوسروں کی بھی نہ کرو. اس ظالم نے ہماری نیکیوں کو اچکنا ہی ہے، ہر صورت اچکنا. آپ اس کا علاج کیا کریں؟ کہ تبھی تو میں دوسروں کو بتاتی ہوں. ایک عالم ہے، غالباً میرا گمان ہے کہ اشرف تھانوی صاحب کا یہ کال ہے، کہ میں اپنا عمل جس چیز میں کم ہوتا دیکھتا ہوں نا، میں اس پہ درس دینا شروع کر دیتا ہوں کہ دوسروں کو بتاتے بتاتے میری اصلاح ہو جائے گی. اور اٹس ٹرو، آپ لوگوں کی اصلاح کریں تو 10 لوگ ماشاءاللہ آپ کی اصلاح کریں گے. کیسے؟ تنقید، باتیں، آپ کی ایک ایک چیز وہ نوٹ کریں گے. تو ماشاءاللہ جس بندے کو 10 لوگ مانجنے لگ جائے وہ کتنا مانجے گا؟ کئی لوگ اللہ تعالیٰ سے تو کم ڈرتے ہیں، لوگ ان کو ڈراتے ہیں زیادہ. تو یاد رکھیے کہ شیطان کسی نہ کسی طرح نیکی لے گا. آپ کے نئی عمل پھر بھی کرنا ہے، شمع بننا ہے، خود جلتی ہے، دوسروں کو روشنی دیتی ہے. ہاں، دوسروں کو بتانے میں عمل ہوگا، ورنہ ہوگا کیا؟ صحابہ کرام واپس چلے جاتے اس موقع پہ تو کیا ہوتا؟ کفار کے حوصلے بلند ہوتے. کہتا دیکھو بڑے شوق سے نکلے تھے، واپس چلیں گے، اب انہوں نے تو کبھی ہمارے سامنے نہیں آنا. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. لیکن یہاں یہ بات کیا ہے کہ خوف جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے. وسوسے جو آتے ہیں نا، یہ بھی خوف کی وجہ سے، وہم کی طرف سے آتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک امام صالح ہے، ان کا کال ہے کہ مطلب کیا ہے ساری بات کا، کہ شیطان تم پر اپنے دوستوں اور ہمراہیوں کا روب اور دبدبا ڈال کر تمہیں ہولناکی اور گھبراہٹ کی کیفیت سے دوچار کرتا ہے. جب بس مروب کر دیتا ہے، پیئر پریشر میں ڈال دیتا ہے شیطان. ڈرونے راستے کو عربی زبان میں کہتے ہیں طریق و مخوف و مخیف. کبھی ہوتا ہے نا راستہ بڑا خطرناک ہے، پہاڑی علاقوں میں جائیں لوگ کہتے ہیں بہت ہی خطرناک راستہ ہے، یا راستے میں جنگل ہے، تو طریق و مخوف کہتے ہیں. اسی طرح جب عرب لوگ بولتے ہیں قوم خائفون، تو اس سے مراد گھبراہٹ اور ڈر سے دو چار لوگ ہیں. لیکن یاد رکھیے، خوف بہت بڑا موٹیو ہے. لکھ لیں اس کو بھی اپنے جیمز میں، خوف وہ موٹیو ہے جو بندے کو جنت کے قریب کرنے کے کام. بلکہ دو موٹیو ہیں، دونوں ہی لکھ رہے ہیں، ایک آج کر رہے ہیں ایک اگلا. سورۃ الاعراف میں دونوں موجود ہیں، 56 آیت میں، وَدُوهُ خَوْفٌ وَطَمَعٌ، اور تم اللہ کو پکارو اسے ڈرتے بھی ہوئے اور امید بھی رکھو. تو خوف حرکت دلواتا ہے. مثال دوں گی، آپ سے کہا جائے کہ آپ سارے لوگ اس کمرے سے نکل جائیں، شاید 15-20 منٹ لگیں گے آپ سب میں سے آخری کو نکلتے ہوئے، اور اللہ نہ کرے ادھر ایک چھپکلی نکل ہے، تو کتنے منٹ لگیں گے؟ فیو سیکنڈ. یہ خوف ہے. ایک چھپکلی کا خوف ہمیں اس کمرے سے بھگا دے تو جہنم کی چھپکلیاں اور اس کے بچھو کیا ہماری حرکت تیز نہ کریں؟ سست لوگوں کا یہ علاج ہے. اپنے لیے لکھ لیں، اگر اللہ کے لیے بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو قبر کا سونا یاد کر لیں. آج سستی کی بات ہے تو کل کیا ہوگا؟ ایک کوٹیشن میں نے کل کے درس میں شیئر کی، اس پہ ایک چھوٹا سا درس بھی دیا 20-25 منٹ کا، کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو کہا کہ دیکھو تم صبح فجر کے بعد چلنا شروع کر دو، اور چلتے جاؤ چلتے جاؤ، مغرب تک جتنی جگہ کور کر کے ایک دائرے کی شکل میں واپس آ جاؤ گے نا، وہ سب جگہ میں تمہارے نام لکھ دوں گا، الاٹ کر دوں گا. لالچ سے انسان میں ہوتا ہی ہے نا، اس نے چلنا شروع کر دیا، چلتا گیا چلتا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ظہر ہو گئی، کافی فاصلہ طے کر چکا تھا. دل میں آیا کہ واپس پلٹ جاؤں، تاکہ اب واپسی کا بھی اتنا ہی لمبا روٹ ہے. پھر کہنے کا نہیں، ابھی تھوڑا اور چلتا ہوں، ابھی تو بہت بڑا ہے، میں پھر واپس تیز چل دوں گا. اور چلا تو آگے سامنے ایک بڑا خوبصورت پہاڑ اور وادی اور پھل پھول دکھے. کہیں گا نہیں، میں وہاں تک جاؤں گا، یہ بھی میرے نام ہو جائے، یہ میرا علاقہ بن جائے گا. قصہ مختصر، اثر کا وقت آ گیا، پہنچ چالتے ہی جا رہا ہے. اب ایک دم اس کو خیال آیا، کیا کروں، بھاگوں. اب واپس بھاگا. وہ جو بھاگ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے سورج میرے سے بھی تیز بھاگ رہا ہے. اب اس کو یہ پتا تھا کہ میں اگر اپنے اصل مقام پہ نہ پہنچا تو سارے دن کی محنت گئی. چونکہ بھاگا تو اس کے دل پہ بوجھ پڑا، اس کو جھٹکا پڑا. لیکن وہ بھاگتا ہی رہے، بھاگتا ہی رہا، خوف زدہ، پسینے آ رہے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. اور اخیر سورج کے ڈوبنے سے پہلے ایک دم اس کا دل گھٹا اور وہ جب گرا تو اس طرح گرا, اب آپ امیجینیشن میں یا اپنے نوٹس میں دائرہ بنا, دائرہ پورا بنتے بنتے آ گیا واپس, لیکن اس طرح سے گرا کہ اس کے پاؤں وہاں جہاں تک اس نے کور کیا اور اس کا سر اس کو ٹکرا چکا ہے جہاں سے اس نے اپنی جگہ شروع کی تھی, اور وہ گرا اور اس نے دم توڑ دیا. تو کہنے والے نے کہا کہ اس کو مرنے کے بعد بس اتنی قبر کی ضرورت تھی جس کے لیے اس نے اپنی زندگی کا دائرہ کھینچا. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں اور پھر قبر میں جا کے سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا معاملہ جب خوف اور امید کا بیلنسڈ ہوتا ہے نا, تو پھر دنیا کی دوڑ اتنی رہ جاتی ہے جتنا ادھر رہنا, اور آخرت کا غم اتنا لگ جاتا ہے جتنا کہ وہاں رہنا. اگر ہم ڈکشنری کے ساتھ خوف کی تعریف دیکھ لیں, مشکل تعریف ہے لیکن اس کو میں کوشش کروں گی ابزاربنگ بنا سکوں آپ کے لیے. دل میں پیدا ہونے والا شک اور بے چینی, امیجن کریں دل میں کبھی آتا ہے نا اضطراب آ گیا, بے چینی آ گئی, اور اس میں جذبات آتے ہیں, ہیجان آتا ہے, کسی ناپسندیدہ معاملے کے پیش آنے کے وقت جو دل کی کیفیت ہے نا اس کو خوف کہتے ہیں. یہ جو دو لفظ آپ نے ابھی سنے ہیں نا, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, سورہ بقرہ 112, تو خوف اور حزن تھا. خوف کس کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا, بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے, بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں, میاں دوسری شادی نہ کر لیں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ جائے. خوف ہمیشہ فیوچر کا ہے, اور حزن ماضی کا, پچھلے ہی غموں میں روتے رہتے ہیں اور وہ کہنا چاہیے کہ بیک مرر میں دیکھ کر زندگیاں گزار دیتے ہیں. خوف کیا ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا کام نہ میرے سامنے آ جائے جس کو میں دیکھنا نہیں چاہتا. ایک طرف خوف ہوتا ہے دل میں اور ایک طرف رغبت بھی ہوتی ہے. کسی ظنی یا قطعی علامت کی بنیاد پر ناپسندیدہ اور غیر مرغوب چیز کے واقع ہونے کی توقع کو خوف کہتے ہیں, یا پسندیدہ چیز کے زائل ہونے کی امید کی آس لگانا خوف ہے. مثال دے دیتی ہیں, آپ کو شادی ہوئی, ایک دو مہینے گزر گئے, آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میرا بچہ ہونا ہے کہ نہیں, یہ بھی خوف ہے کہ پتہ نہیں ہونا نہیں, اچھا بچے نہ ہوئے, اچھا پھر بچے تو میاں شادی کر لیں گے, پھر یہ ایسے ہی رہ جاتے خوف, کوئی بھی نہیں ہونے ہوتے, یہ بھی خوف ہے. اور اس کا اپوزٹ, شادی ہوئی بچہ ہو گیا ساتھ ہی, اب بچے کو ملتا ہی کیا, یہ بیمار نہ ہو جائے, اس کو نزلہ کیوں ہو گیا, اس کی چھینک کیوں آ گئی, اس کے بال ٹیڑے کیوں ہو رہے ہیں, یہ بھی خوف ہے. یہ ہے ادھر کسی ناپسندیدہ چیز کا آنا یا پسندیدہ چیز کے چھننے کا خوف, جو اس کو خوف کہتے ہیں. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئندہ دور میں پیش آنے والے ناپسندیدہ کاموں کے واقع ہونے کی توقع کے سبب جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے نا اس کو خوف کہتے ہیں. وہی بات ہے, لفظ فرق ہے صرف. مثلا دیکھیے, ایک شخص ہے کسی بادشاہ کے پاس گیا اور وہاں جا کے اس نے کوئی گستاخی کر دی, تب اس کو ڈر ہوگا نا کہ مجھے بادشاہ اس بات پہ پکڑے گا. اور ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے, اس کو بھی آپ پیچھے ہائی لائٹ کر لیں, کہ جب بندے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یا تو بادشاہ مجھے قتل کر دے گا اس گستاخی پہ یا معاف کر دے گا, تو جو وہ اندر امید اور خوف کی جو کیفیت ہے نا اس کو خوف کہتے ہیں. دونوں کیفیتوں کے اندر جو جذبہ ہے نا وہ خوف کا جذبہ کہلاتا ہے. چھوٹے جرم کیوں تو خوف تھوڑا ہوتا ہے, بڑے جرم کرنے والوں کو خوف بڑا ہوتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں مانتے تو بہت چھوٹے چھوٹے خوفوں کا شکار رہتے ہیں, اور اپوزٹ بھی ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ خوف ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, آگے اینڈ پہ جا کے اگر نہ اس میں آئی بات تو پھر آپ مجھ سے پوچھئے گا کہ اگر خوف نہ پیدا ہو تو کیسے پیدا کرے, لیکن انشاءاللہ اس میں آ رہا ہے آگے, بہت 21 پوائنٹس ہم پڑھیں گے اس کے. لیکن آئیے ذرا دیں کہ قرآن پاک میں خوف کس کس معنی میں, یعنی آپ کہہ لیتی کس کس چیز کا خوف ہوتا ہے, ٹپس بولوں گی. 1, 2, 3 آیتیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے قتل اور موت کا خوف, قرآن میں اس کا تذکرہ سورۃ نساء 83, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی تو اس کو مشہور کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے کہ قتل اور موت کو بھی خوف کہا گیا. اسی طرح سورہ بقرہ کی مشہور آیت 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, میں پہلی چیز جس سے اللہ بندوں کو آزماتا ہے یہ خوف ہے. پھر اسی طرح کلمہ خوف جو ہے یہ قتال کے معنوں میں بھی آیا, لڑائی کے معنوں میں لکھ لیجیے اس کو,
سورۃ الاحزاب آیت 19 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ جب خوف اور دہشت کا موقع آتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں. اصل میں غزوہ احزاب کے موقع پہ منافقین کا حال ہے کہ جب ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو اس وقت ان کا کلیجہ منہ میں آ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح خوف غیر مرغوب چیز کے حاصل ہونے کی توقع کی پیشن گوئی کے طور پر آئی. یہ بات کہاں؟ سورہ بقرہ 182، فمن خاف من موسن جنفن او اسمن، کہ وصیت کرنے والا اگر غلط وصیت کر دے اور اس کا کسی میں جھکاؤ ہو تو تم اس کی اصلاح کر دو. اسی طرح سورہ بقرہ 229 میں بھی یہی معنی ہے، کسی ایک کی طرف مائل ہونا. اللہ یہ خاف اللہ یقیم حدود اللہ. پھر اسی طرح سورت نساء 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تمہیں اگر یتیم عورتوں میں انصاف کا خطرہ ہو تو پھر تمہیں ایک سے زیادہ نکاح نہ کرو یا یتیم بچیوں سے نہ کرو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوف کا تعلق اللہ سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے. یہاں یہ آپ بات اپنے لیے نوٹ کریں. پھر ایک سے زیادہ بیویوں یا ایک بیوی کا اپنے شوہر کے اندر کچھ اعلان اپنی طرف نہ دیکھنے پہ کیا خوف ہے؟ سورت نساء 128، وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں. پھر اسی طرح نقص اور کوتاہی کے معنوں میں یہ لفظ سورت نحل آیت 48 میں آیا، او یا خزہم علی تخوف، بڑی زبردست آیت ہیں اس کے آگے پیچھے، کہ اللہ تمہیں تمہارے پکڑنے میں چلتے پھرتے میں پکڑ لے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچائے. پھر اسی طرح عذاب اور عقاب کے معنوں میں بھی یہ لفظ آیا ہے خوف اور حشیت کا، سورہ سجدہ آیت 16، یدعون ربہم خوفم و تمان، کہ اللہ کو خوف اور تما سے پکارتے ہیں. پھر اسی طرح اب یہاں آپ کے سامنے دو لفظ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، ہم ابھی اس کا فرق دیکھیں گے. ایک لفظ ہے خوف اور ایک ہے خشیت. سورت آل عمران 175 میں نین، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرا کرو. اور مائدہ 44 میں آتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو میرا خوف اختیار کرو. پھر اسی طرح فاطر 8 میں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. تو ان ساری باتوں سے اب دو ٹرمز کی طرف بات جا رہی ہے ہماری، کہ خوف اور خشیت، ان دونوں میں فرق ہے. حدیثوں کو بھی اگر چند دیکھ رہے ہیں تو حضرت انس کی روایت اللہ کے نبی سے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا اور خائف رہنے والا بندہ ہوں. کیا پتہ چلا؟ کسی پیر، ولی، مرشد، کتب، غوث کو بھی اللہ سے بے نیاز نہیں رہنا. اللہ کے نبی سے بڑا کون تھا؟ ولی. وہ بھی اللہ سے ڈرتے تھے. فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں. سورۃ نحل آیت 50، یخافون ربہم من فوقہم، وہ جو ان کے اوپر رب ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں. اور انبیاء کرام کتنا ڈرتے تھے اللہ سے اور کس بات سے ڈرتے تھے؟ سورۃ الاحزاب آیت 40، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. یہ سب لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچاتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. کیا پتہ چلا کہ انبیاء کی صفت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا اللہ کی بات کہنے میں. اوور آل دیکھا جائے تو خوف لفظ کے مادے سے قرآن پاک میں 124 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. 124 ٹائمز آیا ہے 112 آیتوں میں، یعنی کچھ آیتوں میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے. چھوٹا سا ایک سب ٹاپک دیکھ لیتے ہیں کہ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے. کیا خشیت اللہ کے سوا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، اور کیا خوف اللہ ہی کا صرف ہونا چاہیے؟ تو آپ دیکھیے کہ بظاہر دیکھیں تو یہ ہم معنی لفظ ہیں. خوف اور خشیت میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، ایک معمولی فرق کے سوا. وہ کیا؟ خوف تو جنرل خوف ہے نا، کسی بھی چیز سے ڈرنا. لیکن خشیت میں کیا، جس چیز سے ڈرتے ہیں نا اس کی عزت بھی کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے، سانپ کا خوف ہے نا، سانپ سے ڈرتے ہیں نا لوگ، لیکن دل میں عزت نہیں کرتے اس کی. خشیت کے لفظ میں روب آتا ہے، کسی کی بڑائی کو دیکھ کے ڈرنا. آپ اردو میں لکھیں نا تو خشیت از ایکول ٹو مروبیت، بس. اور خوف تو اردو میں بھی خوف ہے. خشیت میں تعظیم ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ لکھ لیں خشیت میں رسپیکٹ ہوتی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کو ہم جانیں گے پہچانیں گے، یہ کسی انسان کی بھی خشیت آ سکتی ہے، جب آپ اس کو جانیں گے اس کی رسپیکٹ کریں گے تو آپ کے دل میں خوف آ جائے گا اس کا بھی. اور اسی لیے پھر سورت فاطر میں دیکھیے کہ یہ علم والوں کی شان ہے، ایک جملہ بولوں گی بڑے شعور سے، آپ ہی لکھے گا. عام لوگ اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہوتے ہیں، جبکہ علم والے اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. امام زبیدی کا قول ہے کہ خشیت دراصل وہ خوف ہے جس میں احترام اور تعظیم کی چاشنی بھی ہو. اور امام عثیمین جو آج کے دور کی شخصیت گزرے ریسنٹلی، ان کا بڑا خوبصورت اور جامع قول ہے اس بارے میں. کہتے ہیں کہ خشیت بلا شبہ وہ خوف ہے جو اس ذات کی عظمت شان کے علم و معرفت پر مبنی ہوتا ہے، جس کی ذات سے اس کی کمال حکمرانی اور فرما روائی کے مد نظر خوف و خشیت اختیار کرنے کو کہا جائے. آسان لفظوں میں عثیمین کا قول بولتی ہوں آپ کے سامنے. کہتے کہ خشیت خوف ہی ہے جو ذات کی، جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس کی معرفت سے شروع ہوتا ہے. اللہ کی بادشاہی، اللہ کی حکومت کا جتنا یقین ہمارے دل میں پختہ ہوتا جائے گا، اتنی اس کی خشیت آئے گی. اردو میں آپ سمجھا دیتی ہوں. لوگ کہتے ہیں فلاں ملین ایرین ہے، پھر ساتھ دل بیٹھ رہا تھا ان کی پانچ گاڑیاں ہیں، وہ یہ جو اندر کی یہ فیلنگ ہے نا، ان کی چار کنال کی کوٹھی ہے. سمجھ گیا نا؟ سپر پاوروں کا خوف ہے، آرگنائزیشنز کا خوف ہے، اداروں کا خوف ہے، بڑوں کا خوف ہے. یہ خوف رکھیے خشیت اللہ کے لیے. خشیت انسانوں کی آتی ہے نا تو پھر انسان لگتا ہے انسانوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت دے دے. اللہ کے نبی کتنا ڈرتے تھے، کہا اللہ کی قسم اگر تم یہ جان لو جو میرے، تو تم ہنسو کم اور زیادہ رو، اور بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو، اور اللہ سے دعا اور مناجات کرنے کی غرض سے پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف نکل جاؤ. یعنی یہ جو ہر وقت ہنسنے ہنسانے کا کلچر ہے نا، اور معذرت کے ساتھ آج یہی کلچر ہے. ایک ویکینڈ پہ بچوں کو ماں باپ کہیں لے نہ جائیں تو بچے بھی گلٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ماں باپ بھی کہ ہائے بیچاروں کو ہم کہیں لے کر نہیں گئے. اور مجرم گردانتے ہیں وہ پیرنٹس اپنے آپ کو بچوں کا، جو چھٹیوں میں ان کو کہیں نہ لے جائیں. اور کئی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ بچوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھی. اپنے آپ کو بھی مگر اتنی اہمیت دے دیں نا جتنی بچوں کو دیتے ہیں، تو ہمارے کئی فیصلے جو ہیں وہ درست وقت میں ہوں. غیر درست وقت میں فیصلے کر کے ہم لوگوں کو خود ہی بتاتے ہیں کہ ہماری کسی چیز کی کوئی اہمیت نہ رکھو، اٹس فائن. تم بہت اہم ہو، تم نے جا کے ہمٹی ڈمٹی اور اے بی سی بھی تو یاد کرے نا. کئی لوگ میں دیکھتی ہوں، میں نے کئی جگہ اس سال بھی دیکھا کہ بچوں کی چھٹیاں ابھی نہیں ختم ہوئی، قرآن کی ختم ہو گئی ہیں، پھر بھی آپ نہیں آ رہے. وجہ کہ ابھی بچوں کی نہیں ختم ہوئی. تو آپ اپنی چھٹیوں کو ذرا ڈومیننٹ کر کے بچوں کو اسی کے بیچ میں انجوائے کرا لیتے تو شاید آپ نقصان سے بچ جاتے. لیکن ایک ماحول چلا ہوا ہے تو اب اس پہ کیا بات کریں. ہم تو ابھی اتنا سٹینڈ نہیں لے سکتے، ہم نے کہاں جا کے قال ربنا اللہ ہر سمست کامو کہنا ہے. تو اس کو لازم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جو اہم ٹاپک ہے اب ہمارا، کہ کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ مجھ سے ڈرے؟ کیونکہ بعض بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے. اچھا قرآن میں لکھا ہے، اوکے پھر دیکھ لیتے. تو آئیے ذرا چند مقام قرآن کے نوٹ کرتے ہیں کہ جہاں اللہ نے خوف اور خشیت کو واجب کیا. واجب سمجھتے ہیں، لازم ہے. یعنی جو کہتے ہیں نا اچھا نماز کا حکم تو قرآن میں، یہ بتاؤ کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم قرآن میں کہ حدیث میں، کوئی فرق کیا پڑتا ہے؟ اپنے زوم میں لوگ کیا سوچتے ہیں، فرق یہ پڑتا ہے کہ قرآن میں پھر تو ماننا ہی پڑے گا، ہاں حدیث میں پھر خیر ہے، یہ تو بےچارا آبلیگیٹری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تو وجوب آبلیگیٹری کا معنی ہوتا ہے. کیسے؟ پہلی بات ہے کہ یہ خوف فرض عین ہے کہ فرض کفایہ؟ فرض عین ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے شہر میں چار چھ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، ہماری خیر ہے. یہ فرض عین ہے. ہر بندے کو اللہ سے ڈرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لازم کر دیا. امام ابن قیم بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں، خوف کی قدر و منزلت معرفت الہی کی راہ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. سنگ میل کیا ہوتا ہے بلا؟ مائل سٹونز. آپ یہاں سے موز چاہتے ہیں تو راستے میں مائل سٹون آتے ہیں نا، موز اتنا رہ گیا وہ رہ گیا، اس کو سنگ میل کہتے ہیں. یعنی جو اللہ کی معرفت چاہتا ہے نا، اس کو خوف کو دیکھنا پڑے گا. اور خوف دل کے لیے بہت نفع مند ہے اور ہر ایک پر فرض عین ہے. اسی طرح ابن وزیر ہے، کہتے ہیں جہاں تک امن اور سلامتی کا معاملہ ہے تو اس کی گارنٹی کا کوئی راستہ نہیں ہے. خوف و خشیت صالحین اور نیکوکاروں کا شعار ہے. نمبر نوٹ کر لیجئے صرف چند آیتوں کے، کہ اللہ نے قرآن میں کہاں حکم دیا کہ خوف رکھو میرا. سورۃ بقرہ آیت 40، وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ اور مجھی سے ڈرو. سورة مائدہ 44 فلا تخشوا الناس واخشوني لوگوں سے مت ڈرو صرف مجھ سے خوف کھاؤ اور ڈرو. پھر خوف کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط قرار دیا ہے. سورة آل عمران 175 انما ذالکم الشیطان اس کے اینڈ پہ کہ وخافونی ان کنتم مومنین مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. پھر دین کی بات جب آپ دوسروں کو بتانے جاتے ہیں تو کیا موٹیو لے کر جائیں؟ تسلیاں دینا، ہنسی مذاق، انجوائے کریں، خوش رکھنا ہے لوگوں کو؟ نہیں، انذار. لکھے گا خوف انذار میں بدل جاتا ہے جب بندہ دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے. اور انذار کہتے ہیں کسی ڈرانے والی چیز سے باخبر کرنا. نبیوں کا لقب کیا تھا؟ مبشرین و منذرین، سورۃ الانعام 48. ہم نبیوں کو یا تو مبشر بنا کر بھیجتے ہیں یعنی گلیڈ ٹائیڈرز خوشخبریاں دینے والا، یا پھر منذرین یعنی وارنر وارن کرنے والے. اللہ کے نبی کو جو ابتدائی احکامات ملے تھے اس میں سے سورۃ شورا کا آیت 214 کا حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دو. تو تبلیغ میں انذار لازمی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ ڈراتے بہت ہیں. تو بھئی اپنی ڈریں تبھی تو ڈراتے ہیں. آپ ڈرنے والے بن جائیں تو آپ کو تبشیر ملے گی. آج کے دور میں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جہنم کی باتیں نہیں کرو، موت کی بھی نہیں کرو، آخرت کی کیا کرو، فضائل کی بات کرو، یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب، یہ کام کر لو تو یہ کر لو، یہ نعتیں پڑھ لو. ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے، آپ یہاں پہ دو چار جملے بولوں گی بڑے شعور سے، آپ اس کو جا کے قرآن میں پرکھ لیجئے گا بعد میں جہاں چاہیں. انبیاء کرام اپنے دور کے کون سے لوگ تھے؟ بہترین اخلاق والے. خود اللہ کے نبی کے اخلاقی گواہی تو قرآن میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. مکہ والوں کی گواہی موجود ہے، کسی کو یاد ہے؟ صادق اور امین. نبی اخلاقی اعتبار سے کسی سوسائٹی کے سب سے بہترین لوگ تھے. دوسری بات ہے کہ نبیوں کے دل میں اللہ کا بہت خوف ہوتا تھا، اس کے باوجود با اخلاق ہونے کے، اللہ کے قریب ہونے کے، خیر خواہ ہونے کے، ہر نبی نے اپنے معاشرے میں کس بات کی بات تو چھیڑی، کیا موضوع چھیڑا اپنی تقریروں اور اپنے وعظوں کے لیے جو اس معاشرے کی دکھتی رگ تھی. حضرت شعیب مالدار قوم تھی تو سود میں اور خیرہ پھیریوں میں پڑی تھی، انہوں نے وہ ایشو لے لیا. حضرت لوط نے کیوں پکڑا بھائی ہے اسی ایشو کو کہ ہوموسیکسوالٹی نہ بنو؟ کیوں؟ وانذر عشیرتک الاقربین. آج کے دور میں جو دینداروں کو مشورے ملتے ہیں اور جن دینداروں کو پروموشنز ملتی ہیں اور جن کو کوریج ملتی ہے اور جن کو آپ بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، وہ کیا ہیں کہ جو کہتے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو چھیڑو نہیں، ادھر کی باتیں کرو، ادھر کی باتیں کرو. میں سوچتی ہوں کہ کوئی ڈاکٹر ایسا کرے تو لوگ اس کو بے وقوف ڈاکٹر کا نام دے دیں. کوئی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے تو آپ کہتے ہیں پیٹ کو کیا کرنا ہے، ذرا میں آپ کا سر کھول کے دیکھتا ہوں، اس میں تو نہیں کوئی مسئلہ. اس کو پتا نا سر صحت مند ہے، مجھے علاج کوئی نہیں کرنا پڑے گا اور بعد میں ٹائٹل ملے گا کہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے میرا سر ٹھیک ہوا. وہ کہتا ہے سر ٹھیک کر لیتا ہوں، بیماری کو نہ چھیڑے، کبھی کوئی اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائے گا؟ اس کو صرف یہ ڈر ہے کہ پیٹ کھولا تو اس کو درد ہوگی، تکلیف ہوگی، پھر اس کو کڑوی گولیاں دوں گا، پھر شاید میں علاج نہ کر سکوں، میری بدنامی ہوگی، پھر لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے، تو میں پیٹ کی بجائے سر کا علاج کر دوں. کوئی آئے گا اس کے پاس؟ آج دین داروں سے یہ کرایا جا رہا. کسی بھی طرح، منہ سے تو کوئی نہیں کہتا، خوف ہے دل میں، سچ بول دیا تو لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے، لوگ چھوڑ دیں گے. دیکھیں یہ دین نہیں ہے، یہ سیاست ہے. آپ کو ووٹ چاہیے تو آپ ایسا دین پھیلائیں، اگر آپ کو دنیا میں عزت چاہیے پروٹوکول کہ ہم اسلام کو پیش کر رہے ہیں، نمائندہ اسلام آج کے دور کا، پھر تو آپ یہ کریں. لیکن اگر نبیوں کا مشن ہے تو وہی بات معاشرے میں جو ہوتی تھی اس کو نبی لیتے تھے. یہ ہے انذار. آج کے دور کا انذار کیا ہوگا؟ یعنی مثال ہے کہ میں کہیں جاتی ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایک درس دے دیجئے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنا عمل اس لیے بتاتی ہوں کہ میں بات تو کر سکوں نا، میں آپ کے عمل کی کیا گواہی دوں. اتنی دور میں گئی اسی ٹرپ میں جو ابھی ریسنٹلی ختم ہوئے الحمدللہ، جس کو آپ کہنے تھے نا کہ کریم کراؤڈ آف دی سٹی میرے سامنے بیٹھے تھے، اور جس جگہ میں ہم بیٹھے تھے ماشاءاللہ ایکسیلنٹ تھی. اب میں کیا درس دے سکتی تھی کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ، اور دس اینڈ دیٹ اور نمازیں پڑھا کریں اور نماز کے بعد کے اذکار ہیں ذکر, یعنی جو روایتی طور پہ لوگ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں جس میں فضائل ہے. اور میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوں کہ ایک برائی چھوڑنا لوگوں کو 10 نیکیاں کرنے سے مشکل لگتا ہے. آپ کسی کو کہیں یہ وظیفہ پڑھو, کہیں گے پڑھیں گے. آپ کہتے ہیں نماز تو پڑھتی ہے, آپ ساتھ تسبیح نماز بھی شروع کرو پڑھیں گے, کوئی مائنڈ نہیں آئے گا. آپ سب کو بھی میں سناؤں بڑے خوش ہوں گے. جہاں میں آپ میں سے کسی کی ایک برائی کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی نا, وہیں زچ بچ شروع ہو جائے گی. تو جو میں نے سوچا, میں نے پتہ نہیں کبھی ادھر آنا ہے کہ نہیں, کتنا لمبا ٹریول کیا, کتنا خرچہ آیا, کتنے ساتھیوں کی دن رات کی محنت. میں آ کے ان کو وہ باتیں سنا دوں جس کی ان کو ضرورت ہی نہیں, یا یہ خوش ہو جائیں گے. میں اس دن جنت کی باتیں کر سکتی تھی, بالکل کر سکتی تھی, جنت میں یہ اس کے پھل پھول ہوئے. اور جب آتا وقت جنت ملنی کس کو, تو کہتی ہے وقت ختم ہو گیا, بس ان الذین قالوا آمنا پہ جنت لے لو, عاملوا صالحات پہ اگلی درس دیں گے. خود کو کبھی میں معاف نہ کرتی. میں آپ کو دعوت دوں گی, میرے پاس آئیے, میرے سے وہ لیکچر لے. میں نے جو اس سوسائٹی میں جو چیز دیکھی, جو مجھے پتا ہے سب کو دکھتا ہے, مجھے جو پتا چل رہا تھا, میں نے اگزیکٹلی وہ کی بات, وہی ہوتی پیار سے کی, یہ کوئی غلط نہیں. اتنا کڑوا درس تھا, کڑوے سے مراد یہ کہ ٹاپک وائز سوسائٹی کا دکھتا نسور تھا, کہ مجھے لگا کہ میں نے کہا آج کے بعد انہیں کوئی نہیں آنا. اور میں نے کہا یہ میرے اس ٹرپ کا آخری درس ہے, تو جائیے, نہیں بلاتے تو نہ بلائیں اگلی دفعہ. لیکن ایک سسٹر تھی جو بعد میں آئی, کہنے لگی آپ کا درس آج کا آئی اوپنر تھا, ہمیں اس کی ریکارڈنگ دے. اور میں نے اس کی سیونگ میں لکھا نیڈ ٹو, جو کبھی ایسے لگتے ہیں جو عوامی باتیں ہوتی ہیں, میں اس کا کہہ دیتی ہوں سی ڈی بنائے. میں نے اس دن سوچا کہ واقعی سچ بولو ایک بھی نہ سنے. یہ جو آج ہم نے گھلی ملی سپیچز شروع کی ہوئی ہیں نا, اسی نے تو آج لوگوں کو دین سے دور کر کے رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ میں آتے, لوگوں کو کہتے لوگوں میرے پاس ایک قرآن اتر ہے, اس کی فلاں آیت 120 بار پڑھو, بچیوں کے سارے رشتے ہو جائیں گے, ساری بچیوں کے رشتے ہو گئے. آپ کو مسئلہ کوئی میاں کا, ادھر آئیے, یہ قرآن کی آیتیں بیٹھو پڑھو سودا. سچ بتائیں 13 سال تک جو تو آپ 500 دانوں کے بڑھا کے پانی رکھ لیتے, ہو سکتا ہے لوگ آپ سے دم دبی درود کرانے آ جاتے. نبیوں کی ساری مخالفتیں, سر دین والے میں اللہ کا خوف نہیں ہو. اللہ اس میں کہتے ہیں قیامت رافیہ کو کرے گی, اور اس قیامت کا ایک نابن بھی ہے, غب و جہنم میں گرے پڑے ہیں, وہاں رکھے ایک بھی نہیں آتا ہے. کہ دوسروں کی بھی یہ کہتی ہوں, اور جو مجھے بھی اسی کہ دوسروں کی اصلاح کے لیے خود کو گمراہ نہ کرنا. ساری دنیا ہو رہی ہے, لیکن یہ ضرور دینداروں میں جب اللہ آتا ہے نا, ایسے سوچیے ہم سے 4 ملکوں سے 6 سے دین کے ریپرزینٹیٹو لوگوں کو بلائیں, کوئی ایک مسئلہ لے لیں جو بھی کسی کو پسند ہو, اس پہ بات کریں. آپ کے پاس دلائل, آپ سارے عالم ہیں, مثال ہے آپ کے پاس یہ ایشو, آپ کے پاس آپ سارے لگے, اور آپ کہتے ہیں میرا ایشو سچا میرا سچا, لڑائی ہونے لگ جائے, اللہ نہ کرے, آوازیں اونچی ہوتی ہیں, ہونی نہیں چاہیے کبھی بھی. اتنے میں ایک چھوٹا سا کوئی سانپ کا بچہ باہر سے, مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ابھی لڑ رہے تھے ہم سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ادھر سب بھول کے ابھی پتہ ہی نہیں ہم لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے, میاں بیوی لڑ رہے ہوں اور بچہ گر دے گا. واریت ہے, میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ تو ابھی شاید اس لیول پہ نہ پہنچے ہوں, ابھی آپ سیکھ ہی رہے ہیں نا. دین والوں میں جب خدا کا خوف نہیں ہوتا نا, تو امت ٹوٹ جاتی ہے. پھر نام پیارے, چودراہٹیں پیاری. تو اللہ نے نبیوں کو رول ماڈل, بکرا کی آخری آیتیں, پہلے یہ نبی خود ہی مان لایا جس پہ دوسروں کو بلایا. تو ساری دنیا کو میں آپ خوف کی باتیں کرواتی جاؤں اور مجھے اللہ کا خوف نہیں ہوگا نا, پکڑی جاؤں گی. حدیث ہے کہ ایک بندہ جو بڑا نیک تھا جہنم میں پایا جائے گا, لوگ اس کی باتیں سنتا, تو آپ کو حدیث پتہ کسی کو آگے کیا کہا, لوگوں میں بڑی نیکی اس کو گناہ کا موقع ملتا. وہ کیا کریں کہ اللہ, ترجمہ نہیں یاد ہوتا مت کریں, آپ کو گرامر نہیں سمجھ ابھی تک, ڈونٹ وری, بچ جائیں گے. کوئی گرامر پڑھ کے جنت میں نہیں جائے گا, کوئی لفظی ترجمہ پڑھ کے جنت میں نہیں جائے گا, اسائنمنٹس کر کے جنت میں آپ نہیں جائیں گے, طہارت کے مسائل پڑھ کے آپ جنت میں نہیں جائیں گے, جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا. یہ کیٹلسٹ ہے, سائنس کی زبان میں کیٹلسٹ کہتے ہیں. کوئی عمل کر رہے ہیں وہ سست تھا, آپ اس میں تھوڑا سا وہ ایسڈ ڈالتے, عمل ایک دم تیز ہوتا ہے. آپ کی یہ سارے پڑھنے پڑھانے اور دین کی خدمت کو ایکسپلائٹ کرنے والی چیز اللہ کا خوف ہے. میں اس وقت اپنی جگہ سے ہٹی, اللہ کیا پوچھے گا, میں یہ نیکی کر سکتی تھی, کون پوچھے گا, کوئی پوچھے گا نہیں, مینجمنٹ کا بندہ اللہ پوچھے گا. میرے پاس پانی تھا, لوگ پیاس سے مر رہے ہیں, کون پوچھے گا, اللہ پوچھے گا. دیکھیں صحابہ میں تھی جنگ یرموک کا واقعہ آپ نے 20 بار سنا ہوگا, ایک پانی کا پیالہ ہر جگہ گھوما, اس کو دے دو پینے لگا تو ادھر سے زخمی کیا, تم سب کو گھما کے پھر پیالہ پہلے کے پاس, تو وہ مر پیاسے سارا وہ جو ایک سرکل تھا وہ سب مر گئے, لیکن یہ خوف تھا کہ میں پی رہا ہوں شاید میں بچ جاؤں لیکن میرے بھائی کو ضرورت ہے. یہ ہے اصل دین. اور آپ بڑا بڑا لکھ لیں, خوف خدا ہی اصل دین ہے. کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہونا چاہیے دین کا کام کرنے کا اگر اللہ کا خوف نہیں ہے. آپ ڈگریوں کو دیکھتے ہیں, آپ ان کے نام کے ساتھ کی لگی ہوئی بہت خوبصورت مارک شیٹس دیکھتے ہیں, یہ دیکھیے اللہ کا خوف ہے کہ نہیں. کوالیفیکیشن جو سب سے بڑی اللہ کا کام کرنے کی, اللہ کا خوف, یہ ذمہ داریاں پوری کراتا ہے. آپ کسی چیز کو بیچ چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے. آپ ترجمہ یاد کریں نہ کریں, آپ کے گھر مہمان آ گئے, آپ کے سی ٹیچر نے کچھ کہا نہیں کہا, آپ کہتے ہیں کہ میں پہلے چیک کروں, صبح جا کے کہوں گی میں دیر سے آئی ہوں, بچہ بیمار تھا. یہ پہلے اللہ کو بتا دیجئے کہ میں لیٹ کیوں آئی ہوں. آپ دیکھیں ایک دن میں پورے مینجمنٹ ایشو جو دنیا میں جہاں بھی ہوں گے وہ سارے حل ہو سکتے ہیں. لوگ دیر سے نہیں آئیں گے, جلدی آئیں گے, اللہ کا خوف, وقت سے پہلے جائیں گے نہیں. آپ ایک جملہ بول دیں, لوگ آگے سے کیا کہیں گے. ایئرپورٹ کے کیبن پہ گئے, وہ کہتے ہیں جی کیا آپ کدھر ہیں, وہ کہتے ہیں جی کلوز ہو گیا کاؤنٹر, اب آپ نہیں جا سکتے جہاز میں. آپ کہتے ہیں میں ٹریفک میں پھنس گئی, میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر گنجائش ہوگی تو آپ کو بلا لیں گے, نہیں ہوگی وہ کہیں گے سوری کاؤنٹر کلوز. کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ, یہ بتائیں گے نہیں میں نکلی کب تھی گھر سے. ہاں یہ کہہ دیں گے کہ راستے میں ٹریفک تھی. دنیا میں ہر بندے کو ہم سچا بن کے دکھا سکتے ہیں سوائے اپنے آپ کو. اور یہ اللہ کا خوف ہمیں سیدھا کرتا ہے, یہ بستر پہ سونے نہیں دیتا جب دین کا کوئی ذمہ پڑا ہو. میں کیسی ہوں, دیکھیں یہ اللہ کا خوف کئی مختلف رنگوں میں آتا ہے. یہ آخری حصہ اس کا سب سے اچھا ہے جو انشاءاللہ ان پہ ہم پڑھیں گے کہ صحابہ میں کیا خوف تھا اور جس نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی تھی, کیسے وہ تڑپتے تھے, وہ کیسے پریشان ہوتے تھے. تو یہ ساری چیز میں ہم نے نوٹ کر لی یہ بات کہ اللہ کا کام کرنے والوں کو سب سے زیادہ خوف کی ضرورت ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, اس میں آپ لفظ صرف ہائی لائٹ کر لیجیے, نذیر اریا پیج نمبر 242 پہ آپ کو دکھے گا. یہ میں اپنے لفظوں میں بتاؤں گی, طویل واقعہ خود ہی پڑھ لیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے نا تو اس دور کا رواج کیا تھا کہ لوگوں نے جب کسی اہم بات کی خبر دینی ہوتی تھی نا کسی کو تو سب پہاڑی پہ چلے جاتے اور اپنے کپڑے اتار دیتے اور اس طرح لہراتے. ایسے شخص کو وہ کہتے تھے نذیر اریا. نذیر ڈرانے والا, اریا ننگا نیکٹ. یہ کس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ یہ شخص کہیں دشمنوں کے ہتھے لگ گئے اور وہ اس کا سب کچھ بھی لے گئے تو کپڑے بھی لے گئے. بات واضح, یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو اپنے لفظوں میں اس کا خلاصہ دے رہی ہوں. اب اس طرح کیا ہوتا کہ لوگ جب اس کو اس طرح دیکھتے تو فوراً اس کے قریب آتے کیا ہوا, کس نے لوٹا, کس نے مارا. یہاں سے ایک رسم پڑ گئی تھی کہ جس نے کوئی اہم خبر دینی ہوتی مکہ میں, کیونکہ مائک نہیں تھے, انٹرنیٹ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو وہ صفا پہ جاتا, کپڑے اتارتا اور وہاں جا کر لوگوں کو اپنی طرح مائل کرتا. جب تبلیغ ہوئی شروع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا, یہ جو آیت ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وانذر الشیرۃ الاقربین, تو اللہ کے نبی کے پاس کوئسچن تھا کہ میں ان سب کو جمع کیسے کروں. تو آپ کو بھی کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بھی جا کے صفا پہ دوسروں کی طرح کپڑے اتار لیں اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے. جب سارا کراؤڈ جمع ہوگا, کہہ لیجئے مارکیٹنگ پوری ہو گئی, کراؤڈ شوڈ اپ ہوا, تو بس آپ پھر اپنی بات کہیں. تو آپ نے کہا میں یہ نہیں کروں گا. یہاں سے علماء نے یہ بات لی ہے کہ دوسروں کو اچھی بات دے رہے ہیں لیکن خود ننگے ہو رہے ہیں. آپ نے کہا میں یہ تو بالکل نہیں کروں گا, ہاں میں کھانے پہ بلا لیتا ہوں. تو یہاں اسی کا تذکرہ اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر الشیرۃ الاقربین, تو آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے کھلے عام پہ اعلان کیا, اے بنی ادی, قبیلے تھے اس دور کے. آپ کی آواز سن کر سب قبیلے والے جمع ہو گئے, خود نہ آیا, اس نے اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیج دیا تاکہ جو بات وہاں ہوئی ہمیں آ کے بتائے. ابو لہب اور قریش کے دوسرے سردار بھی آ گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا, اب آپ اس کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس جملے کو, ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو یہاں کر لے, تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہیں کہوں کہ اس وادی کے پچھلے حصے حملہ کرنے لگنے والا ہے, کیا میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں کہ ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا. صادق تھے آپ, امین تھے. اللہ کے نبی نے کہا کان کھول کر سن لو, پھر میں تم کو سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں قبل اس کے کہ تم کو وہ آ لے. یہاں یہ جملہ نوٹ کر لیجئے, لوگوں کو پہلے آپ نے صادق اور امین بن کے دکھایا, پھر اسلام کی دعوت دی. آج امت مسلمہ جب تک صادق اور امین نہیں بنے گی, کفار پہ حجت کوئی نہیں ہے. یہ ہم بچپن سے کہتے اور سنتے آ رہے ہیں نا, کفار آگ میں جائیں گے, آگ میں جائیں گے. جس کے کانوں نے سن لیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, پھر اس نے نہ مانا, یہ صحیح حدیثیں ہیں. یاد رکھیے آج بہت سارے نان مسلم بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے جائیں گے کل قیامت کے دن امت کی بے عملیوں کی وجہ سے. مشکل جملے ہیں جس کو نہیں سمجھ آتے چھوڑ دیجیے. ہم جب تک صادق اور امین بن کے نہیں دکھائیں, نبی اگر صادق اور امین تھا نا تو امت کو بھی صادق اور امین بننا پڑے گا, تب تک لوگ ہماری بات پر کان نہیں دھریں گے. نبی نے جب لوگوں کو مائل پایا تو پھر ڈرا دیا. سورت ہجر آیت 89 میں بھی ہے, وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ مُبِينٌ. تاریات 50, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اس ایک آیت میں دو باتیں, نیکیوں کی طرف بھاگ لگتی تب ہے جب اللہ کا خوف آتا ہے. تھوڑی نیکی پہ تھوڑے خوف کے ساتھ آپ راضی ہو جائیں گے, زیادہ خوف جب اللہ کا آتا ہے نا تو تھوڑی نیکیاں بہت چھوٹی لگتی ہیں. کہتے ہیں یہ تو آرڈنری نیکی ہیں, تو سب کرتے ہیں, فرائض کے درجے پہ تو سب جیتے ہیں, مجھے تو عظیمت کے درجے پہ جینا ہے. چار بچوں کو تو سب پالتے ہیں, میں نے امت کے بچوں کی فکر کرنی ہے. اپنے بچوں کی اصلاح تو میں گھر بیٹھ کے بھی کر سکتی ہوں, مجھے امت کے بچوں کی اصلاح کرنی ہے. یہ درد ہے پھر جو انسان کی کاوشوں اور کوششوں میں ڈھلتا ہے. اور سورت مدثر, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کپڑا لپیٹنے اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگ ڈراؤ. دوسری وحی تھی بعض روایت کے مطابق. اور اس ایک حکم پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے قم, اور پھر 23 سال کھڑے ہی رہے, حتیٰ کہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی یہی کہتے رہے کہ لوگوں اپنی نماز اور اپنی عورتوں کا خیال رکھا کرو. تو نبی ساری زندگی ایک روپ میں ضرور ہے, یہ اس میں بڑے الگ درس ہیں. یہ سارے اس سال کے کہہ لیجیے دورہ قرآن کے وہ درد بھرے جملے ہیں جو اس وقت میری منہ سے نکل رہے ہیں کہ وہ نبی کیا تھا اور آج ہم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو ایک چیز کامن رہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا سنتیں, کوئی کہتا ہے یہ متروک تھی, یہ شروع میں تھی, یہ بعد میں تھی, رفع الیدین کرتے تھے نہیں کرتے. آپ ان جھگڑوں کو ذرا پیچھے ڈالیں, اس وقت امت کو ان باتوں میں مت الجھائیے. یہ آپ دینداروں کا کام ہے, کمروں میں بیٹھ کے کانفرنسز میں کریے, کرنا چاہیے. عوام کو صرف یہ سنت بتائیے. ڈے ون سے اللہ کے نبی نے جو سنت نہیں چھوڑی وہ قم فانذر کی تھی, اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کھڑا ہونا اور لوگوں کو انتظار کرنا. یہاں مزے کی بات ہے کہ میں نے جب پڑھایا ہوگا شاید میں نے یہ جملے بولے ہوں, آپ آیت پہ نظر رکھیے گا. یا آیت ایسے بھی تو ہو سکتی تھی نا, یا ایھا المدثر قم وابشر, ہو سکتی تھی قم وانذر ابشر. قم وانذر کیوں؟ کہ بگڑے ہوئے معاشروں میں جب حق کی آواز لگتی ہے تو پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے. تبشیر کا موقع تو آتا ہے کہیں حجت الوداع کے موقع پہ کہ بتاؤ لوگوں پیغام پہنچ گیا, کیا حق دے دیا, سب دیا, گواہی رو. تو خوشخبریاں تو تب ملی جب سورت نصر نازل ہوئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, تو خوشخبریاں شروع میں نہیں ملتی. جو لوگ شروع میں خوشخبریاں دیتے ہیں نا, لوگ پہلے ہی ڈھیلے ہوتے ہیں, وہ اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیے, ڈونٹ وری, جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں, اپنی جیب میں رکھا ہوا. تو آج کے معاشرے میں تبشیر سے زیادہ انذار کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. امام قرطبی کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ مکہ والوں کو ڈراؤ اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو عذاب کا الٹیمیٹم دے دو. یہ ہے انذر. ابو موسیٰ سے ایک بہت ہی پیاری روایت ہے اللہ کے نبی کی, فرمایا میری اور مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا اس کی مثال کیسی ہے. آپ اپنے لفظوں میں اس کو دیکھیں کہ کوئی شخص ہے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں کو عذاب کی خبریں پہلے سے بتا دے کہ لوگوں میں ایک دشمن کو دیکھ آیا ہوں جو تمہاری طرف آ رہا ہے اور میں کھلم کھلا ڈرانے اور آگاہ کرنے والا ہوں, تم بچ جاؤ. اب کچھ لوگوں نے نبی کی بات مان لی, ڈر گئے اور راتوں رات وہاں سے نکل بھاگے, نجات پا گئے. ایک دوسرا گروہ تھا جس نے اس شخص کی بات سنی ان سنی کر دی, تو صبح ہوتے ہی لشکر نے ان پر چڑھائی کر دی اور ان کو رون دیا. آج میں اور آپ اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں, کیا ہم ان دو میں سے اس گروہ میں تو نہیں ہے کہ جواڑی گیا, یا ہم ان میں کہ الحمدللہ جنہوں نے بات سنی اور مان لی. تو لہٰذا یہ تیسری چیز ہم نے پڑھی ہے جس معنوں میں قرآن میں خوف کا لفظ استعمال ہوا اور وہ انذار ہے. پھر اللہ کے عذاب کے معنوں میں بھی یہ لفظ انذار کا یوز ہوا ہے. سورت زمر آیت 16 ہے, لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, انہیں اوپر نیچے سے آگ کے شعلے سائبان کی طرح ڈھانک لیں گے. یہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے, اور اے میرے بندو مجھ سے ہی ڈرا کرو. کیا پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب بھی خوف کی ایک قسم ہوتی ہے. امام ابن کثیر کی تفسیر سن لیجئے اس بارے میں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہر صورت اس خبر واقع ہونے کی خبر دی ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈرائے اور دھمکائے، اور اس لیے بھی کی کہ وہ خوف کھا کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور گناہوں کے کرنے سے باز آ جائے، تعالیٰ ہمیں یہ خوف دے دے. اسی طرح خشیت الہی کے معنوں میں بھی قرآن میں خوف کا لفظ آیا، سورۃ بنی اسرائیل آیت 59 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم آیتیں ڈرانے کے لیے نازل کرتے ہیں، یعنی قرآن جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ ڈریں گے، کیونکہ قرآن کی آیتیں بہت ڈراتی ہیں، بندہ سامنا نہیں کر سکتا ان آیتوں کا کبھی. تو پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کائنات کی نشانیوں کی صورت میں بھی یہ لفظ آیا، سورۃ الرعد آیت 12 هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری برکم بادلوں کو بنا کر دکھاتا ہے. اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن کا معاملہ بھی موجود ہے. آپ نے وہ خبر سنی ہوگی کہ 29 اگست کو شاید دو چاند دکھیں گے، رات 12:30 کا ٹائم تھا، مجھے یہ نہیں پتا کہاں کا ٹائم ہے لیکن وہ میرے پاس میسج موجود ہے، تو انہوں نے بتایا کہ رات کچھ وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو آسمان پہ دو چاند دکھیں گے. تو وہ دو نہیں ہے، اصل میں ایک تو چاند ہے، ایک مریخ ہے جو آج سے پھر 2200 یعنی آج سے تقریباً 2.5 صدیوں بعد دوبارہ ایسا ہوگا. تو دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا، خوف آ رہا تھا دیکھ کر، لیکن بہرحال یہ اللہ کی نشانی ہے. اس میں بھی یہ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتا ہے چاند کو گرہن سورج کو گرہن، تاکہ لوگ خوف کھائیں. قیامت کے دن سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، تو صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الکسوف کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک آخری نقطہ جو اس میں لے کر یہ ٹاپک ہم پورا کریں گے کہ خوف کا لفظ جو ہے نا آزمائش کے طور پر بھی آیا، اللہ نے قرآن میں صحابہ اور مسلمانوں کی آزمائش کی خشیت کے طور پر، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو شکار کے ذریعے سے آزمایا، کیونکہ عرب والے جو تھے وہ شکار کھیلتے تھے بہت، تو احرام کی پابندیوں میں جو شکار کی پابندی تھی وہ یہ دیکھنے کے لیے تھی کہ مسلمان اللہ کا حکم سن کر کتنا رکتے ہیں. ایک ایسی بھی پکڑ اور کسی قوم کی بھی تھی، جی کیا حکم تھا ان کا؟ مچھلیاں. جی شاباش. وہ مچھلیوں پہ کیوں نہیں رک سکے؟ سورۃ الاعراف کے دوسرے تیسرے رکوع میں جو ٹیل ہے وہاں کیا کمی تھی؟ خوف خدا کی کمی تھی. یہود کے اس گروہ میں خوف خدا نہیں تھا، تو اللہ کے حکم کو بدل کر مچھلیاں پکڑ لی. صحابہ نے ایسی کوئی چاپلوس نہیں کی اور ایسی کوئی بات نہیں کی کہ چلو احرام کی حالت میں ہم کچھ کر لیں. وہ یاد کریں واقعہ جو آپ کو ان آیتوں پہ کئی دفعہ سنا ہوگا آپ نے، کہ وہ ابو لبابہ تھے غالباً یا کچھ اور نام تھا، وہ احرام میں نہیں تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، باقی صحابہ کرام احرام میں تھے. دور سے ایک گورخا دکھ گیا، اب بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، کھانے لگے، لوگ دیکھ ہی نہیں رہے، کھنگورے مار رہے ہیں کہ دیکھو، لوگوں نے دیکھ بھی لیا پھر بھی نہیں ہلے. کہا میں کرتا ہوں، گئے تو نیزا نیچے گر گیا، کہا نیزا پکڑا کوئی نہیں دیکھ رہا. کیلے بےچارے اتر کے اس کو مار کے ذبح کر کے پکائے، جب پکا لیا تو سب کھانے کے لیے آ گئے. یہ ہے خوف. اللہ جو امت کو یہ خوف دے دے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کی کوئی چیز اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں لا ہی نہ سکے. تو جب اللہ یہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ اس کے حکم کو سن کر ڈر جاتا ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے. مچھلیاں کیا بڑی بات تھی؟ انہوں نے کوئی شراب تو نہیں بیچی تھی، مچھلیاں ذبح ہوئی تھی، لیکن اصل بات تھی کہ اللہ کا خوف نہیں ہے یہ دکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے اندر سے اپنے لیے عمل کی باتیں لینے والا بنائے. اور ہر ٹاپک پڑھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہر ٹاپک کی سب سے اہم ہے، خوف کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں. تو اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کرے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اصلاح القلوب کا اگلا سیشن شروع کریں گے، اور ہم خوف و خشیت ہی کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، جس میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان کو قرآن میں کیا کیا اشارے ملتے ہیں خوف اور خشیت کے واجب ہونے میں، کہ یہ واجب ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا، پھر اسی طرح سے ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط اس کو قرار دیا، پھر سب سے زیادہ جو بات ہم نے کی تھی وہ دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں خوف کی اہمیت، کہ خوف انذار میں کب بدلتا ہے؟ جب حقیقت میں سچی خیر خواہی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو اللہ سے جوڑنا بھی مقصود ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اسباب اور وسائل اللہ کی ذات سے ڈرنے کے جو ہیں وہ کون سے ہیں، اور اسی طرح سے خشیت الہی کے بارے میں قرآنی آیات کو بھی دیکھا، اور آج ہم دیکھیں گے ٹاپک صحابہ اور مسلمانوں کی آزمائش خشیت الہی کی پرکھ کے لیے ہوتی تھی. پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجئے پھر شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور یہ کتنی بڑی اپرچونٹی تھی کہ جس نے واقعی بیجینہ کو دیکھنا تھا اس نے رسول کو دیکھ لیا. پوری ایک صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیجینہ ہونے پہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جس میں آپ کو ایک روشن دلیل کہا گیا. عبداللہ بن سلام کا ایک قول موجود ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. جب لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے والی باتیں سن کے آئے تو بہت ہی خوف زدہ تھے، لیکن جو ہی آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ شخص اپنی شکل و صورت سے بتاتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے. تو نبی کا وجود ایک بہت بڑی دلیل ہوتا ہے لوگوں کے لیے اس بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مختلف انداز سے پرکھا تھا. کیسے پرکھا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شکار، صحابہ کرام یا عرب لوگ شکار ایسے ہی کھیلتے تھے جیسے عمومی طور پہ آج کے دور میں بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، جس کو آپ کہیں کہ ان کو عادت تھی، ان کو ارج تھی، ان کو کریونگ ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس طرح کی رکھ دی کہ ان کے سامنے بھی آ جائے ان کا جانور یا جس کو وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہا نہیں کرنا. یہ کس لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا شکار کا جانور کوئی حرام چیز تھی؟ کوئی شراب تو نہیں تھی؟ کوئی سود تو نہیں تھا؟ کوئی جوا تو نہیں تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں یخافہ بالغیب. اس سلسلے میں سب سے پہلے سورۃ مائدہ آیت 94 کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم. کہ ایمان والو، قدر شکار سے اللہ تمہارا امتحان لے گا، اس شکار سے جن تک تمہارے نیزے نہیں پہنچ سکتے. اس کو ہم نے تھوڑا دیکھ لیا تھا لیکن ہم یہاں سے دوبارہ دیکھ رہے ہیں. اس کو بن دیکھے کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ اس میں پوری بات میں جو غور طلب بات ہے نا وہ یہ ہے بالغیب. اور شکار عادت بھی تھی، مشغلہ بھی تھا، خوبی بھی تھی، اور معاش کا ذریعہ بھی تھا. اور یاد رکھیے جب کوئی چیز معاش کا ذریعہ بن جاتی ہے نا تو وہ آپ کا ویک پوائنٹ بن جاتا ہے. یہی حالات کچھ ادھر ہمیں دکھ رہے تھے صحابہ کے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آزمائش لے لی اور صحابہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اس کے برعکس ہفتے کے دن والوں نے نہیں اس کو لیا. اس پہ ایک شیئرنگ بہت ہی خوبصورت ملی، لمبی ہے، میں ساری نہیں سناؤں گی. بالکل انہی آیتوں کو انہوں نے بیس بنا کے ایک بات کی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی نصیحت. ایک فاضل اہل علم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سجھائی ہوئی ایک بات تحریر فرمائی. وہ لکھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا تھا جبکہ وہ حالت احرام میں تھے. حج اور عمرے کے احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے. امتحان اس طرح ہوا کہ شکار کو ان کے اتنے قریب تک پہنچا دیا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلحہ اور آلات کے بغیر ہاتھ سے شکار پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے. بات واضح، جو واقعہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ کہتے صرف ہاتھ لگاتے تو وہ گورخر ہمارے ہاتھ میں آ جاتا. اور یہ آیتیں نازل کر دی جو بھی ہم نے پڑھی. اس زمانے میں بھی ایسا ہی امتحان اور ابتلا بکثرت پیش آ رہا ہے، البتہ اس کا انداز اور طریقہ قدرے مختلف ہے. وہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ آج سے تقریباً 10-20 سال پہلے فخش تصاویر اور ناجائز ویڈیو کلپس وغیرہ کا حصول کافی حد تک دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل موبائل سکرین یا کمپیوٹر کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کرنے سے یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے. کیا جان لے؟ اسی آیت کا یہ حصہ ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. تنہائی میں اپنے جسمانی اعضاء کی خاموشی و بے زبانی سے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ ایک دن اس کے بولنے کا وقت بھی آنے والا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے سے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھوں سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے بن دیکھے ڈرتا ہے. پھر بھی جو اس کے باوجود حد سے گزرے گا تو وہ بے شک دردناک سزا کا مستحق ہوگا. تو یہ بات کہ اس وقت ایک انسان کے مسجد میں نماز کے دوران، قرآن کی کلاس کے دوران جو ہی ایک کلک ہوتی ہے، کوئی ایک وائبریشن ہوتی ہے تو ٹیلی فون کو ٹچ کرنا وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کا شکار ہے. بات سمجھے؟ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نظروں کی خیانت تو کر ہی لیتے ہیں چپکے سے کہ کس کا میسج آیا. پہلے دور میں تھا، لوگ کہتے تھے سیل فون بیچ میں بولتا ہے تو ڈسٹریکشن ہوتی ہے. پہلے یہی ہوتا تھا، سب کے بیچ میں گھنٹی بج جاتی تھی اور سب اس کو دیکھتے تھے. آج نہ گھنٹی بجتی ہے نہ وائبریشن ہے، آج صرف ہلکی سی اس کی ٹچنگ آپ کو دکھا دیتی کہ آپ کا ذہن کدھر ہے. تو بڑا لمبا واقعہ ہے، یعنی ان کا شیئرنگ کافی طویل ہے، جس میں ہمارے لیے عمل کی بات چاہیے کہ ہم بھی تو دیکھیں ہماری آزمائش کیسے ہو رہی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو اچھا استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کو صحیح کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں کہ انسان اور اس کے موبائل کی ناجائز اور رسوا کن حرکتوں کے درمیان اللہ کے دھیان کی دیوار کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دھیان بٹ جاتا ہے. جب کوئی کلاس روم میں سیل فون لے کر آ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ گویا کہ وہ اپنے لیے کھڑکی کھول رہا ہے اس کلاس روم سے باہر جھانکنے کی، کچھ بھی نہیں کر سکتا اور بھی بے چینی ہے. ایک ہوتا ہے فون آیا اٹھا کے بات کی، دو منٹ میں ختم. اب آپ کو میسج میں نام بھی کسی ایسے بندے کا دیکھ گیا جدھر آپ کو شک کے پتہ نہیں کیا بات ہے. اب کیا انتظار کس کا؟ یا بریک ہو، یا ذرا سی آنکھ چرا کے اٹھوں، یا واش روم میں چلی جاؤں، یا کچھ بھی کروں، ایک دفعہ جا کے دیکھو. اب یہاں بیٹھ کے آپ کا دل دماغ سب دوسری طرف چلا گیا. اسی طرح سے ہم بہت جلدی اپنے یعنی ہاتھوں میں جو پڑی ہوئی چیزیں ان سے دوسری طرف چل پڑتے ہیں. اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی جو مصیبت ہے، کسی نے ایک شیئرنگ اور بھیجی ہوئی تھی پہلے سے کچھ، کہ پاپ سنگر آپ کے پاس ہے لیکن وہ آتا صرف 2-3 seconds کے لیے، یا میکسیمم اس کا ڈیوریشن 20-30 seconds ہے. اور یہ اتنا ضرورت والا ہے، اتنی اس کے ریسورسز ہیں کہ یہ عین عبادت کی حالت میں آپ کی مسجد میں بھی آ سکتا ہے. تو ٹاپک کچھ اس قسم کا تھا، تو پاپ سنگر کون سا ہے بھائی جو آپ کی ٹپس پہ آتا ہے؟ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ وہ پاپ سنگر ہے کہ جب کوئی نماز کے دوران اپنا سیل فون اس کی بیل بند کرنا بھول جاتا ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور کسی کے سیل فون میں میوزک کی ٹون چل جاتی ہے، تو وہ وقت ایسے ہی لگتا ہے نا، انگارے لگتے ہیں ہاتھ میں. تو لہٰذا یہ میری اور آپ کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے کیسے ڈرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیسے ڈرنا ہے. یہاں سے اب ہمارا ایک نیا ٹاپک سمجھیں کہ آج کا شروع ہوتا ہے، کیا ڈر، خوف، کس کا خوف؟ تو دو چیزوں کا خوف ہے. خوف کا پہلا مقام کیا ہے؟ کہ اللہ کے عذاب اور اس کی جزا سزا سے خوف محسوس کرنا، یعنی آپ اس کو یوں لکھ لیں اپنے لفظوں میں کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا. مجھے اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا رب مجھے کہیں سب کے سامنے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے، یہ ڈر. اور اسی طرح یہ ڈر کہ کہیں میں جنت سے محروم نہ رکھ دی جاؤں، کہیں جنت سے میں دور نہ کر دی جاؤں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے اس کی پکڑ کا ڈر. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو اصل میں دیکھا جائے تو یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ جہنم کا ڈر ہے، عذابوں کا ڈر ہے، قبر کے عذاب کا ڈر ہے. لیکن اللہ سے خوف کا ایک دوسرا مقام ہے، اور وہ کہ ذات باری تعالی سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. اپنی مثال سے سمجھ لیجئے کہ بچے کو ایک تو اس بات کا ڈر ہوتا ہے نا کہ باپ مارے گا تو اس مار کی، اس چوٹ کی، اس تکلیف کا ڈر ہوتا ہے دل میں. دوسرا ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہ باپ خود ناراض ہو کے بات کرنا چھوڑ دے گا. سیم یہی چیز شوہر سے دیکھ لیجئے، بیوی سے دیکھ لیجئے، تو رشتوں میں بھی یہ دو باتیں ہوتی ہیں. اب یہ جو پہلا مقام ہے نا، یہ عام لوگوں کا ہوتا ہے. لوگ ہر وہ کام کرنے سے باز آ جاتے ہیں جو بالآخر ان کو جہنم میں ڈال دے گا. جس کام کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، وہ اس کو بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. دیٹس اٹ، وہ کہتے ہیں بس اتنا ہی بہت ہے، غلط کام کیے نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، جہنم میں جائیں گے. لیکن یہ جو دوسرا مقام ہے نا، اور سورۃ آل عمران کی آیت آپ کو یاد آ رہی ہوگی، دو دفعہ چند آیتوں کے فرق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. یاد ہے کہاں یہ بات آئی ہوئی ہے؟ غزوہ احد کے قصے سے قریب یہ بات ہے کہ تمہیں لوگوں اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اس سے پیچھے کہ بلکہ غزوہ احد تو تھوڑا آگے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تفرقے بازی کے بعد قرآن کو محکم پکڑ لو. ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں میری ذات سے ڈرو. اور علماء کرام اس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب خود کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، میرے ساتھ معاملے سے ڈرو، تو کیا؟ تو یہ جو دوسرا خوف ہے نا، یہ اہل علم کا خوف ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرتے ہی علم والے. کیوں؟ جتنا انسان اللہ کے بارے میں جانے گا، اسماء و صفات کو جانے گا، اس کی معرفت رکھے گا، وہ اللہ سے اتنا ڈرنے لگے گا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت بھی آئے گی، جلالت بھی آئے گی، اس کے پکڑنے کا وقت بھی آئے گا، اور اسی طرح سے انسان پھر اللہ کا ذکر آتے ہی ڈرے گا. آپ کہہ لیجئے کہ انسان پھر ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھ سکتا. آپ دیکھیے دو ہی طرح کے بچے ہوتے ہیں اکثر گھروں میں، ہر ماں کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوگا. ایک بچہ وہ ہے جس کو مارتے ہیں تو پھر ڈرتا ہے، ایسے ہوتے ہیں نا، جب آپ پکڑتے ہیں اس کا کان مرو پہ کہتے ہیں اچھا اچھا اب نہیں کروں گا، اور ایک دوسرا بچہ کہتے ہیں میں ناراض ہو جاؤں گی، بس یہ جملہ سن کے وہ مچلنے لگتے ہیں، نہیں امی پلیز امی آپ بولیں، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہے. تو یہ دوسرا مقام بہت اعلیٰ مقام ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں، کہتے ہیں کہ خوف کا پہلا مقام یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور خوف کھانا، یہ عوام الناس کا خوف ہے. اس نوعیت کے خوف کا حصول جنت و جہنم کے ذکر سے عمل میں آتا ہے، اور ان دونوں پر ایمان لانے کا اطاعت اور معصیت کے اجزاء میں شمار ہوتا ہے. یعنی انسان جب جہنم کا ذکر سن کر یا جنت کی رغبت سن کر ڈر جاتا ہے تو پھر وہ عمل کرنے شروع ہو جاتا ہے. اس کے برعکس خوف کا دوسرا مقام وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرنا اور خوف کھانا. یہ علماء، عاملین اور عارفین. عارفین کون ہوتے ہیں؟ عارف پہچاننے والا. تو عارفین باللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو گئی. تو یہ ان کا مقام ہے، کیونکہ سورۃ فاطر 28 میں یہ بات موجود ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. تو پھر کیا پتہ چلا آپ کو اپنے لیے کون سا مقام بنانا؟ دوسرا بنانا ہے نا. دیکھیے پہلا بنائیں گے تو پہلے سے بھی پھسل جائیں گے. آپ اس کو یوں سوچئے کہ دو سیڑھیاں بہت ہی قیمتی جگہ تک پہنچنے میں، آپ کہتے بس پہلی سیڑھی پہ پہنچا دو، تو پہلی پہ نہ پہنچے تو محروم ہو گئے نا. آپ کہتے نہیں مجھے دوسری پہ جانا ہے، چلے دوسری تک نہ بھی پہنچیں گے تو پہلی پہ کھڑے ہو کے کچھ تو قریب پہنچ گئے نا اس چیز کے. تو جو لیسٹ منیمم پہ رہتے ہیں نا وہ تھکے ہی کھاتے ہیں، سچی بات ہے، ان کی زندگی بالکل تھکے ہیں. اور آج امت مسلمہ کا حال دیکھے، میں بہت اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہی ہوں، بہت آواز کانپتی ہوئی سے میں کہوں یہ بات کہ آج تو ہمیں پہلا خوف بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سود اس سو کے کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا اسمائل دوں گی اللہ مان جائے گا. جب اسمائل تو آپ تب دیں گی اس اللہ کو جس کو آپ جانتی ہیں. آپ اللہ کی اگر اصل اس کی خوبیاں اور صفات جان لے تو قیامت کے دن تو لوگ بول نہیں سکیں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. اس دن تو کلام نہیں کر سکیں گے، اس دن جو بات بھی کرے گا سیدھی کرے گا، اور نفسی نفسی کی پکار ہوگی. کیا آپ اس دن اس اللہ کو جکیں گے، اللہ آپ کو پتہ ہی تھا مجھے گھر کا کتنا شوق تھا، میں نے سود پہ گھر لے لیا، اب مجھے کیوں آپ تنگ کرتے ہیں؟ یہ اس اللہ کی بات ہو سکتی ہے جو کہیں آپ کے خیالوں میں بسا ہوا ہے؟ یہ وہ رب نہیں ہے جس کا تذکرہ محمد رسول اللہ سے ملا. تو جتنی معرفت زیادہ ہوگی نا اتنی شرم زیادہ آئے گی. میں سوچتی ہوں حیا کا نام ہے محبت، معرفت، کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گی. اور یہی احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہونا چاہیے. علامہ اقبال کا وہ فارسی کا شعر ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو کریم ہے، تو بے نیاز ہے، تو میرا حساب نہ بھی لے تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے. لیکن اگر میرا حساب لیے بغیر نہ بنے، یعنی ضروری لینا ہے، تو پھر میرا نام اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دکھانا کہ میں نبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. تو یہ لاج ہوتی ہے، یہ حیا ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ بڑے چھوٹے کی تمیز ہوتی ہے کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی. اور جب آپ اللہ کی ذات کا سن کے اس طرح سے اپنے دل میں خشیت محسوس کرتے ہیں نا، تو بس سمجھے کہ آپ پہ معرفت کے فیضان شروع ہو گئے. پھر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں. پھر آپ جنت جہنم کی بات سے نہیں، اللہ کی ذرا سی ناراضگی کے ڈر سے بھی گناہ چھوڑ دیتے ہیں.
جزاک اللہ خیر واسم جزا سادہ جی، الحمدللہ بہت ہی آئی اوپنر لیسن تھا. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ لگتا ابھی کلاس کے سہر میں تھے ہیں. محاسبہ کرنے کو دل کر رہا تھا نا اپنا. جی کیا سیکھا آپ لوگوں نے آج کے لیسن سے؟ ایک ایک سینٹینس میں لکھیں. شعور کو ابھارنے والا لیسن تھا، بالکل. خوف آیا نا، اصل مقصد تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہمارے اندر ایسا ڈر خوف آتا ہے؟ خوف کا معنی کیا ہے؟ کس قسم کا خوف انسان کو چاہیے؟ ایک خوف تو شیطان دیتا ہے نا، ہمیں کیسا خوف چاہیے؟ جو گناہوں سے روک دے، فیئر اینڈ ہوپ، خوف الہی بندے میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے. جی بالکل. اور اس میں کیا چیز آتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالی سے دعا کریں تو اس سے ڈرتے ہوئے امید رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے. ود اوہ خوف متمام، یعنی یہ مومن کا کی شان ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے خوف بھی اور امید بھی ہو کہ یا اللہ تو مجھے، میرے اعمال ایسے نہیں لیکن مجھے تیرے پہ پورا یقین ہے، مجھے امید ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میں اپنی کوششیں کرتا رہوں گا. کیونکہ جس طرح ایک بادشاہ کے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ اس کو سزا ملے گی، لیکن اس کے ساتھ یہ امید بھی ہوتی ہے کہ شاید وہ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہتوں پہ حاوی ہے، مالک الملک ہے، ہر بادشاہت کا مالک ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید نہیں رکھ سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے اندر بھی ایسا ہی خوف اور امید کا معاملہ رکھ کہ ہم نیکی کریں، اور اگر کوئی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں تجھ سے توبہ طلب کرتے ہوئے یہ خوف بھی ہو کہ شاید یہ میرا گناہ معاف نہیں ہوگا اور میں اس سے کیوں نہیں رکا، لیکن اس کے ساتھ امید بھی ہو اللہ کی رحمت کی، اور یا ایسا خوف جو ہمیں گناہوں سے روک دے. اور ہم جب کسی سے ایسا معاملہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کسی کو کوئی دین کا علم سکھانا ہو یا کچھ ہو تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا خوف، اپنی ذمہ داریوں کا احسان کو احسن طریقے سے نبھانے والا بننا ہے. جی انذار، ڈرانے والا ہو اور خود ڈرنے والا ہو کہ یا اللہ جو میں بات جس بات سے دوسروں کو ڈرا رہا ہوں وہ حق ہے اور میں خود بھی اس سے ڈرتی ہوں، میرے اندر یہ چیز آئے گی انشاء اللہ تعالی. اور قرآن کریم میں بیان ہونے والے خوف کی کیا معنی ہے لکھیں گے آپ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ تعالیٰ کی آزمائش کیا آتی ہے؟ ڈفرنٹ میننگ ہے، کہیں آزمائش کی صورت میں آئے گا اور کہیں موت کا خوف آئے گا، کہیں جہنم کا خوف آئے گا، کہیں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے کا خوف آئے گا کہ کہیں میں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتا. اللہ ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، اور کہیں پہ یتیموں کی حق ادا نہ کرے گا. جی موت، جنگ، لڑائی، پھر جس طرح یتیموں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری لینے کے بعد اس چیز کا خوف کہ میں ان کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکوں گی، یا یہ کہ مال کی محبت میں کہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کر دی جائے. ہم نے بہت طرح کا خوف دیکھا اس میں قرآن کی آیت کے حوالے سے. اور اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا لوگوں سے ڈرنا چاہیے؟ فلا تخشوا الناس واخشوني، کس سے ڈرنا ہے اور کون اللہ سے ڈرتے ہیں؟ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اونلی اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ علم والے، علماء، عالم، اور علم کو جاننے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم، اور بعض دفعہ ہمیں شیطان کی اس خوف میں نہ مبتلا کر دے کہ اگر ہم نے علم حاصل کر لیا تو ہمیں اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اسی چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا اور خائف رہنے والا بندہ ہوں. یعنی ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے لیکن اس کے ساتھ تقویٰ اختیار کرتے ہوئے نیکی کے کام بھی کرنے. خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ یعنی خوف تو کسی سے بھی ڈرا جا سکتا ہے، لیکن خشیت کیا ہے؟ جو کوئی عزت والا مکرم ہو. خوف عام ہے، اور خشیت جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایسے ہاتھ کی عظمت کے ساتھ خوف. جی بالکل, خوف کی قدر کرنے سے ہمیں کس راستے پہ ہم چل پڑتے ہیں؟ اللہ کی تعظیم کے ساتھ. جی بالکل, جب ہم خوف ہمارے اندر اس کی قدر و منزلت ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو کون سے راستے پہ ہم چلتے ہیں؟ پھر معرفت الہی کے راستے کی طرف, خشوع و خضوع کی طرف. جی بالکل, اور یہ ہمارے اندر تقویٰ بھی بڑھاتا ہے. تو ہمیں پھر کس سے ڈرنا چاہیے؟ بار بار یہ حکم آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوف کا حکم دیا, تو ہمیں کس سے پھر ڈرنا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے خوف کو کس کی شرط رکھا ہے؟ جس کے اندر اللہ کا خوف ہے, اللہ سے اس فرض عین ایمان کی. جی ایمان کی علامت اللہ سے ڈرنا جو ہے, اللہ کا خوف آنا ایمان کی علامات میں سے ہے. اچھا, تبلیغ کی مہم میں کیا سب سے اہم کڑی ہے, کیا چیز ہونی چاہیے, لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, خوف پلس امید اور ایمان, خوف خدا. جی تو تبلیغ کے دوران کیا کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں, کس چیز سے؟ انذار کی. جی بالکل, ڈرانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیا دیکھا, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی دلیل ہے. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ جی ماشاءاللہ, آپ نے پہلے ہی لکھ دیا, پہلے خود صادق بننا ہے, صادق اور امین بننا ہے, پھر ڈرانا ہے. جی انذار, پھر اسی صورت میں کہ جب ہم خود سچے ہوں گے, امین ہوں گے, تقویٰ والے ہوں گے, تو ہی دوسروں کو ڈرا سکیں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے خوف اور تقویٰ کے ساتھ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, اور جہنم سے خود کو بھی بچائیں, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں, اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں اور اپنے اگلے سیشن درس و تدریس کے آداب کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی ہماری ایک تعلیمات کا ایک حصہ ہے ہمارے پاس آج. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو استاذہ جی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے, میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی کہ یہ بہت ہمارا جو ٹاپک ہے درس و تدریس کے آداب, پیج نمبر 50 سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فورتھ پوائنٹ پہ تھے, کسی دوسرے کی اصلاح کے لیے خود گمراہ نہیں ہونا. جی یہ بہت اہم چیز ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے لیے خود کو گمراہ نہیں ہونا, اس سے بچانے کی ضرورت ہے. اللہ کا خوف اور ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جب میں تیرے سامنے پہنچوں میرا حساب ہو تو یا اللہ اس کو تو آسان کر دے. اور وہی بات کہ اگر تو نے میرا حساب کرنا ہی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ پیش کرنا کہ مجھے شرمندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس احساس کو جا کر رکھے, دکھاوے, ریا سے بچائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں, درس و تدریس کے آداب. اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک سکھانے والے کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے, اس کو کیا کرنا چاہیے, معلم کو اپنے درس میں کن آداب کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کا فورتھ پوائنٹ پیج نمبر 50 سے شروع کریں گے کہ سبق کا آغاز آیت قرآن اور دعا سے کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہم اس کی ابتدا یوں ہی کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح یا رب العالمین. معلم کو چاہیے کہ بحث و تدریس سے پہلے کتاب اللہ کی چند آیات تلاوت کرے, اور اگر مدرسے میں اس کو لازم قرار دیا جائے تو اس کی ضرور پابندی کی جائے, اور تلاوت کے بعد اپنے لیے, حاضرین مجلس کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے. پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب رضی اللہ عنہ درود شریف بھیجے. مسلمانوں کے آئمہ و مشائخ کو بھی اچھے ناموں سے یاد کرے. اپنے لیے, حاضرین مجلس اور ان کے والدین کے لیے دعا کرے, دعائے خیر کرے. اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے, ایک معلم کی خیر خواہی, کہ معلم سب سے پہلے تو اللہ کے نام سے, اللہ کے خوف کے نام ساتھ آیات کی تلاوت کر کے جب شروع کرتے ہیں اور پھر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہم سب کے لیے پھر آخر تک دعا کریں گے, تو اللہ ہمیں اس چیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی شروع کرے تو دعا سے, تلاوت سے آغاز اور پھر دعا خیر سے. بعض لوگ ادب اور تواضع کی وجہ سے دعا میں اپنا ذکر بعد میں کرتے ہیں, یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. حالانکہ دعا بذات خود عبادت ہے جس کا وہ محتاج بھی ہے, اس بنا پر عبادت میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا درست نہیں, جبکہ وہ عبادت کا شرن محتاج ہے. اور اس بات کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے, ابھی ہم نے سورۃ تحریم میں بھی پڑھا تھا, انفسکم و اہلیکم نارا, یعنی اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ذات سے خرچ کرنے کی ابتدا کرو, پھر ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر پرورش ہے. اس حدیث کا تعلق اگرچہ نفاق مال سے ہے, لیکن محققین کے نزدیک اس کا محل اختیار کے امور میں ہے. خلاصہ یہ کہ دونوں طریقے درست ہیں, خواہ دعا میں اپنا ذکر پہلے کرے یا بعد میں کرے. کسی نے یہ طریقہ پہلے اختیار کیا, کسی نے دوسرا طریقہ اپنا لیا. دونوں طریقے اس لیے درست نظر آتے ہیں کیونکہ ہم جب کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, جب ہم کسی کی ہدایت کی دعا مانگیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. اور اگر ہم اس کو پہلے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اور بعد میں دوسروں کی ہدایت کے لیے, تو یہ بھی درست طریقہ ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دے دیا کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, تو شیطان بعض دفعہ ہمیں کہتا ہے کہ نہیں, گھر والے تو مانیں گے ہی نہیں, گھر والے تو بات ہی نہیں سنتے, اس سے اچھا پہلے باہر والوں کو تبلیغ کر لو. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ گھر سے پہلے اصلاح شروع کرنی. یہ چیز ہمیں, یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلے اصلاح کا معاملہ, اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, پہلے اپنی ذات پہ خرچ کرنا, پھر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں ان پر خرچ کرنا, اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اگر ضرورت سے زیادہ ہے اور پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے اور کسی کی ضرورت پہلے آ جاتی ہے تو ہم اس پہ مال خرچ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں یہ بات آ گئی کہ پہلے اپنی ذات پہ خرچ کرو تو دوسروں پہ نہیں خرچ کرنا, نہیں. بعض ایثار کی علامت یہ بھی ہے کہ اگر اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ دیا جائے, جیسے کہ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورت پہ ترجیح دینا. لیکن ایک اصول ہمیں یاد دیا جا رہا ہے کہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کی جائے اور اپنے گھر والوں پر, یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہوتی ہے. کیونکہ بعض لوگ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف اپنی ذات پہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی ان کو مشکل لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے. اگلا ٹاپک ہے کہ اسباق میں ترتیب کا خیال رکھا جائے, یعنی جو لیسن ہم کر رہے ہیں, سبق کر رہے ہیں, اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے, جو سب سے اہم ہے اس کو پہلے اور پھر پڑھا جائے. لہذا جیسے پہلے قرآن کی تفسیر کو پڑھا جائے, پھر حدیث پاک, پھر اصول دین, پھر اصول فقہ, پھر مذاہب, پھر علم الخلاف یا علم النحو یا علم الجدل اور المناظرہ پڑھائے. یہاں اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے قرآن کی تفسیر کو پہلے پڑھایا جائے. اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگ لکھیں گے ساتھ ساتھ, ہم تھوڑا سا کیونکہ یہی ہمارے پاس ٹائم ہے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں. کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو دل کھل جاتا ہے. جی, قرآن وحی الہی بھی ہے, قرآن بارش کی طرح بھی ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے. جب ہمیں قرآن کی تفسیر سمجھ آئے گی, شعور سے پڑھنا آ جائے گا, دلوں کو نرم کرتا ہے. بالکل صحیح, کیونکہ جب شعور آئے گا, دل نرم ہوں گے, بارش کی طرح ہمارے دلوں پہ اثر کرے گا, تو حدیث پہ عمل کرنا آسان ہوگا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر پڑھ لی بس کافی ہے, حدیث پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے. تو جو قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھے گا اس کی فہم میں اضافہ ہوگا, اور پھر اس کو سمجھ آئے گا کہ حدیث کے بغیر تو میں چل ہی نہیں سکتا. جیسے ہم سورہ مائدہ میں وضو کے طریقوں کو دیکھا, لیکن اس میں تو فرض چیزوں کے بارے میں بتایا گیا, لیکن باقی چیزیں ہمیں سنت سے پتہ چلی. تو بالکل اسی طریقے سے ہم لیسن کو بھی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے. بعض علماء کے یہاں رواج ہے کہ وہ آخری سبق کو واعظ اور نصیحت کا رکھتے ہیں تاکہ حاضرین مجلس کو فائدہ ہو اور اپنے باطن کو واعظ اور نصیحت رکت زود اور صبر سے مزین کر سکیں. اگر مدرسے میں اس کا معمول ہو اور اسباب کی ترتیب میں اس طریقے کو بطور شرط لازمی قرار دیا گیا ہو تو پھر ضرور اتباع کریں, یعنی اس کی پیروی کریں. بعض جگہ ہوتا ہے نا کہ ایک اسکیڈول دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ترتیب سے اپنا یا ٹائم ٹیبل ہے کلاس کو لینا ہے اور اس طریقے اس پیٹرن پہ چلنا ہے, تو پھر اس کا ضرور فالو کرے گا. لیکن جو سبق زیادہ اہمیت کا حامل ہے, جس پر ساری بنیاد قائم ہے, اس میں خلل نہ ہو اور موقع اور مقام کی مناسبت سے جہاں کلام کو جاری رکھنا ضروری معلوم ہو وہاں کلام جاری رکھے اور جہاں بیچ میں رکنا ضروری ہے تو وہاں رکے. نیز معلم کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے کہ ایک سبق میں کوئی شبہ اور اعتراض ذکر کرے اور اس کا جواب دوسرے سبق میں دے, بلکہ یا تو اعتراض اور اس کا جواب دونوں ایک ساتھ ہی ایک ہی سبق میں دے دے. یعنی بعض جگہ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزوں میں کوئی شکوک اور شبہات ہوتے ہیں تو ان کو اسی وقت کلیئر کر دے, اور جب لگے کہ یہ زیادہ شبہ کا باعث بنے گا تو پھر اس کا ذکر نہ کرے, خصوصاً جب سبق میں عام اور خاص ہر قسم کے لوگ موجود ہوں. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے قرآن کی تفسیر ساری ڈیٹیل سے کی, لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو بالکل ہی ابھی نئے ہیں, تو ان کے سامنے اگر ایسی بات رکھی جائے گی تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. نیز معلم کو چاہیے کہ سبق کو اتنا لمبا نہ کرے کہ اس سے اتار پڑ رہا ہو, اور اتنا مختصر بھی نہ کرے کہ اس کو سمجھنے میں مشکل ہو. اس سلسلے میں حاضرین مجلس کی مصلحت کا لحاظ رکھا جائے گا. اسی طرح موقع محل دے کر کوئی کلام یا بحث پیش کرے یا اس کو مقدم یا مؤخر کر دے, یعنی اس کو کر لے یا اس کو پھر چھوڑ دے بعد میں کر لے. بات واضح اور صاف کرے اور ضرورت سے زائد نہ کرے. یہ ہمارا نمبر 6 ٹاپک ہے اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے. جتنی سادہ اور آسان زبان میں بات کی جاتی ہے اتنی لوگوں کو زیادہ سمجھ جاتی ہے. استاد کو چاہیے کہ اپنی آواز بلا ضرورت بلند نہ کرے, اتنی پست بھی نہ کرے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہی نہ ہو. خطیب نے الجامع میں روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ پست آواز کو ناپسند کرتا ہے اور پست آواز کو پسند فرماتے ہیں اور بلند آواز کو ناپسند کرتے ہیں. تو ہمیں یہاں سے اپنے لیے عمل کی کیا بات لینی ہے کہ نہ بہت دھیمی آواز رکھنی ہے اور نہ بہت اونچی آواز رکھنی ہے. جیسے ہمیں کسی کی لیکچر کو سنتے ہوئے اگر کوئی بہت اونچا بول رہا ہو تو تھوڑی دیر بعد وہ کانوں کو ناگوار گزرنے لگ جاتا ہے, تو اس لیے انداز کو اپنے دھیما رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. ابو عثمان محمد بن شافی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے ناظرہ کے دان اپنی آواز کو بلند کیا ہو. امام بہکی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافی عام عادت سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے, اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی آواز مجلس تک محدود رہے کہ حاضرین مجلس بآسانی سن سکے. لیکن اگر ان حاضرین میں کوئی اونچا سننے والا شخص موجود ہو تو پھر آواز کو ضرورتاً اونچا کیا جا سکتا ہے. حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. نیز معلم اپنی گفتگو جلدی جلدی اور تسلسل کے ساتھ نہ کرے, بلکہ آہستہ آہستہ ٹھہر کر گفتگو کرے تاکہ وہ خود بھی اور اس کے سامعین بھی اس میں غور و فکر کر سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پست آواز کو پسند کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے لیے عمل کی کیا بات یہاں سے لینی ہے, لکھیے گا ساتھ ساتھ ہم ساتھ چلتے ہیں. تو اس سے کہ اپنی آج سے ہم نے اگر ہم اونچا بولتے ہیں تو اپنی آواز میں دھیما پن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اور ضرورتاً کبھی بولنا پڑے تو پھر کوئی اس میں حرج نہیں ہوگا. احادیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ہر کلمہ جدا جدا ہوتا ہے کہ ہر سننے والا شخص بآسانی سمجھ لیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم بات 3 بار دہرایا کرتے تھے تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. جب ایک مسئلہ یا بحث کو بیان کر کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں. ہم عنقریب انشاءاللہ یہ بات بھی ذکر کریں گے کہ عالم کو دوران گفتگو ٹوکنا نہیں, جب وہ درمیان میں خاموش نہ ہو یا رکے نہ تو بہت ممکن ہے کہ اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آ گیا کہ ہم سیرت پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی یہی تھا کہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بولنے کا انداز کیسا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم اتنے ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے کہ اگر ان کے کوئی لفظ گننا چاہے تو ان کو گن سکتا ہے، تو کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرنے سے بال دل میں اثر بھی کرتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے. جی جیسے ہم کبھی اپنے بچوں سے جلدی جلدی بات ان کو کہہ دیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی، اور اگر آرام سے پیار سے سمجھا دیں تو وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. تو استاد کے لیے شاگرد اپنے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ایج کا بھی لحاظ نہیں کیا جا سکتا، جو سیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے استاد ایک والدین کی طرح محترم بھی ہوتے ہیں، عزت اور تکریم کے بھی لائق ہوتے ہیں، ان کی بات کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عالم استاد کے اندر ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ پر پورا بھروسہ، یقین، اور اس کا تقویٰ، اللہ کی رضا حاصل کرنا، قناعت، اور پھر یہ چیک کرنا ہے کہ بحیثیت استاد، کیونکہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب بھی اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ دوسروں کو سکھانا ہے کہ میرا دل کتنا سلامت ہے، میرے دل کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تقویٰ ہے، زہد ہے، مجھے اللہ کے آگے جواب دہی کا میرے اندر کتنا احساس ہے. اور جتنا احساس زیادہ ہوگا اتنی ہی آواز بھی پست ہوگی، اور اتنا جتنا زہد اور تقویٰ بڑھے گا اتنا ہی دوسرے کو بات سمجھانا آسان ہوگا. عالم کی مجلس شور و غل سے خالی ہو، یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم اکثر جگہ دیکھتے ہیں، چاہے مساجد ہوں یا ایسی جگہ وہاں، ہمیں اس چیز کو بہت عام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ عام روٹین میں جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو لوگ خاموش ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ہلکا اور درس ہوتا ہے تو اس میں بچوں کا شور، یا خواتین اسپیشلی ان کو اس چیز کی عادت نہیں ہوتی یا اتنی فہم نہیں ہوتا کہ وہ بیچ میں باتیں کرتی ہیں، تو یہ ایک علم کی مجلس کے خلاف ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم جس جگہ بھی جائیں اور جیسا بھی ماحول دیکھیں اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالنے کی کوشش کریں، اور جب اسپیشلی سکھا رہے ہیں تو ایک استاد کو چاہیے کہ اس کی مجلس شور و غل سے خالی ہو، کیونکہ شور و غل جو ہے وہ غلط تاثر پیدا کرتا ہے. اس کی مجلس میں لوگوں کی آوازیں بلند نہ ہو، موضوع بحث سے انحراف نہ ہو، یعنی لوگ اس سے ہٹ نہ جائیں. اور اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی کسی ایسے محفل میں جائیں تو پہلے ہی لوگوں کو الرٹ کر دیا جائے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم سننے بیٹھے ہیں، تو ہمیں اتنی ہی عزت و تکریم سے بیٹھنا چاہیے جیسے ہم صحابہ اکرام کرتے تھے، اصحاب صفہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو وہ اتنی سائلنٹ ہو کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے بھی بیٹھ جائیں تو وہ ہلتے نہیں تھے، یعنی خشوع و خضوع اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے. تو جب ہم یہ ایک کوئی ایسی بات ان کو بتا دیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز آسانی کرے گی. اور جیسا کہ ابھی ہم نے اس میں ٹاپک میں بھی دیکھا، دل کی اصلاح میں سیل فون بہت بڑے ڈسٹریکشن ہوتی ہے اس سے، تو اس کو ہمیں بیل رنگ کو بھی میوٹ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے سے دور ہی رکھا جائے. عام کلاس میں بھی ہم اس رول کو اپنا سکتے ہیں. امام ربی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان امام شافی سے کسی مسئلے میں بحث کرتا اور وہ کسی دوسرے مسئلے کی طرف چلا جاتا تو آپ فرماتے پہلے اس مسئلے سے فارغ ہو لیتے ہیں پھر دوسرے مسئلے کو دیکھیں گے، اور ساتھ اس کے چاہیے کہ غصہ نہیں کرے، نرم انداز میں سمجھائے حاضرین کو، وہ احادیث یاد دلائے جن میں لڑائی جھگڑے کی ممانعت آئی ہے، خاص طور پر جب حق واضح ہو، کیونکہ مل کر بیٹھنے سے مقصود ہی یہ ہے کہ حق بات کا پتہ چلے، قلوب دل صاف ہو اور فائدہ حاصل ہو. مقابلہ بازی اور لڑائی جھگڑا اہل علم کی شایان شان نہیں، کیونکہ یہ چیز آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے. یعنی بحث سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور اگر کوئی ایک مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور کوئی دوسرا ساتھی پوائنٹ آؤٹ دوسرا مسئلہ کر دیتا ہے تو پھر استاد کو تحمل کا مظاہرہ کرنا وہاں ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ خوش خلقی کے ساتھ, احسان مندی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرنا ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ فہم دے دیتا ہے کہ اس بات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا, اگر غصہ کر جائیں گے تو جو ہم نے چیزیں کی وہ لڑائی کی شکل میں اور جھگڑے کی صورت میں, اتحاد کو ختم کرنے کی صورت میں نظر آئے گا. اور یہ اہل علم کی شان نہیں. ایک عالم اور ایک استاد, اس کا پتہ ہی اسی صورت میں چلتا ہے جب وہ مشکل اور ناگوار حالات میں اپنا بیہیویئر شو کرے گا. پھر دیکھیں کہ مل بیٹھنے سے اصل غرض صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہی ہو, تاکہ دنیا کے فائدے اور آخرت کی سعادت میں کمال امتیاز حاصل ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانفال میں آیت نمبر 7 میں, یعنی تاکہ حق بات کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے اگرچہ مجرموں کو نہ گزرے. یعنی جو حق بات ہے اس کو بیان کیا جائے اور جو غلط ہے اس کو بھی بیان کیا جائے کہ یہ درست نہیں ہے. ڈرنا نہیں, اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے. اور یہ ڈر اور تقوی ہمارے اندر اسی وقت آئے گا جب ہمارا دل سلامت ہوگا. اگر ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے, آدھا نیکیوں میں ہے آدھا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو وہ دل کبھی بھی پھر استقامت نہیں اختیار کر پاتا, اور نہ ہی وہ دوسروں کو حق بات کے لیے زور دے سکتا ہے, نہ اس پہ ڈٹ سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلامت دل بھی عطا فرما. پھر اگلا ٹاپک جو ہمارے ساتھ سامنے پوائنٹ آتا ہے, پوائنٹ نمبر 8, حاضرین مجلس کو سوئے ادب پر تنبیہ کرے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی محفل میں آپ ہیں اور کوئی آپ سے اس طرح کی آرگومنٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو بحث برائے بحث کا انداز ان کا ہوتا ہے, اور اس میں کوئی چیز نہیں. مقصد کیا ہے کہ لوگ اس سے سیکھ نہ سکے. جو بحث کرنے میں حد سے تجاوز کرے یا بحث کے دوران اس سے بے ادبی یا بغض ظاہر ہو, یا حق واضح ہو جانے کے بعد انصاف سے کام نہ لے, یا بے فائدہ شور و غل کرے, یا حاضرین میں سے کسی کی بے ادبی کرے, یا مجلس میں اپنے سے اعلیٰ آدمی کے سامنے خامخواہ آواز کو بلند کرے, یا بعض لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ وہ محفل میں سو جاتے ہیں, اس سے بھی منع کیا گیا, یا دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے لگتے ہیں, یا ہنسنے لگتے ہیں, یا حاضرین میں سے کسی کا مذاق اڑائے. ہمیں یہاں ان سارے پوائنٹس میں سے چیک کرنا ہے کہ کہیں میں کسی محفل میں یہ عمل تو نہیں کرتی, یا کوئی ایسا کام کرے جو مجلس کے اندر ایک طالب علم کے آداب کے خلاف ہو, تو ان تمام صورتوں میں اس کو تنبیہ کرے اور ڈانٹ بھی پلا سکتا ہے. اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آتی رہے گی. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس سے جو بھی تنبیہ کی جائے کوئی نان سیریس بیہیویئر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ ان لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوگا جو سیکھنا نہیں چاہتے. آپ دیکھیں جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ کلاس میں بھی سیریس ہوں گے, نوٹس بھی لیں گے, اور بہت توجہ سے استاد کی بات کو سنیں گے. لیکن جو علم کو حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ اس طرح کی نان سیریس باتیں کریں گے. اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جب ان کو ڈانٹا جائے یا تنبیہ کی جائے تو اس سے کوئی فساد پیدا نہ ہو. یعنی استاد کو بھی عقل مندی کے ساتھ ان کو تنبیہ کرنی ہے, یہ نہیں کہ بہت زیادہ ٹانٹ والا انداز ہو یا ان کو بہت زیادہ کیا جائے کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, بلکہ مناسب طریقے سے اچھی سی کوئی بات کر کے کہ علم کی محفل ہے, فرشتے ہمارے سروں پہ ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, مچھلیاں تک مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں, یعنی ترغیب کا انداز دے کے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز پھر فائدہ دے گی ان کو. مناسب ہے کہ طلبہ میں ایک سمجھدار اور تربیت یافتہ انسان موجود ہو جو حاضرین کو باسلیقہ رکھے, ہر ایک کو اپنے درجے اور مرتبے میں رکھے, سونے والے کو بیدار کرے, ضروری کام کو ترک کرنے والے یا نامناسب کام کر کے گزرنے والے طالب علم کو اشارہ کر سکے, اور تمام اسباق خاموشی اور پوری توجہ کے ساتھ سننے کا امر کر سکے. اور یہ ہم الحمدللہ یہ پریکٹیکلی ہم لوگ جب استاذہ جی کے لائیو درس ہوتے ہیں اس میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقی سب لوگوں کو ہینڈل کرتے ہیں, اور اس چیز کا بڑے پیار سے اور بڑے تحمل کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو جو اگر کوئی ان کی غلط چیز ہو رہی ہو تو اس کو اشارے سے ان کے پاس جا کے خاموشی سے ان کو اس کی تنبیہ کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی ڈسٹربنس پیدا نہیں کی جائے کہ جو استاد کی کسی بات میں مخل ہو رہی ہو. تو الحمدللہ پھر جو لوگ ہیں وہ بات کو سمجھتے بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے. اور سب سے بیسٹ طریقہ استاد کے سامنے بیٹھنے کا کیا ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ جائے تو اپنے ساتھ ایک نوٹ بک ضرور رکھے، پھر کبھی بھی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، نہ ہی ادھر ادھر دھیان جاتا ہے. اپنے نوٹس لینے میں جب انسان لگ جاتا ہے تو پھر اس کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا. آخری صورت کیا ہے؟ لاعلمی کی صورت میں حقیقت واضح کر دے. اپنی تقریر اور بحث و تدریس میں انصاف کا دامن رکھے، یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی معقول سوال یا اعتراض سنے تو سائل کو ٹوکے نہ، ورنہ مقصود حاصل نہ ہوگا. اگر سائل اپنے اعتراض کی تقریر یا توضیح کرنے سے عاجز ہو، یعنی اس کو واضح کرنے میں سے عاجز ہو، یا اس کو شرم آ رہی ہو اور اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو، عبارت تحریر کرنے سے قاصر ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہیں جو انگلش میں لکھتے ہیں اور ان کو اردو بول رہے ہوں اور انگلش میں لکھنا ان کو مشکل لگ رہا ہے اور رومن اردو میں نہیں لکھ سکتے، یہ ان لوگوں کے لیے چیز ہے. تو اس کے اعتراض کو واضح کرنے کے بعد خود اس کا جواب دے یا کسی دوسرے سے اس کا جواب طلب کرے. اگر ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہیں جانتا تو صاف کہہ دے کہ میں اس بات کا علم نہیں رکھتا، مجھے یہ بات معلوم نہیں. کیونکہ لاعلمی کے موقع پر اپنی لاعلمی کا اظہار کرنا بھی علم ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ شیطان ہمیں بہت دفعہ اس چیز میں ڈالتا ہے کہ کوئی ہم سے کوئی سوال کرے اور ہمیں اس کا جواب نہ آتا تو ذہن میں فوراً ڈالتا ہے یہ کیا کہے گی، اتنے عرصے سے قرآن کی کلاس میں ہو، اتنا کچھ سیکھتی ہو، ہر وقت پڑھتی ہو، اور تمہیں یہ اس سوال کا جواب نہیں آتا، تمہیں اس چیز کا علم نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا اس میں کیا معاملہ تھا کہ جیسے بعض حضرات سے منقول ہے کہ لا ادری کہنا نصف علم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عالم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، یعنی اپنی لاعلمی کا، تو اس کا مد مقابل چت ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ عالم کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو بھی لا ادری جملے کا عادی بنائے، یعنی ان کو بھی اس چیز کا عادی کرے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں. محمد بن عبد الحکیم فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے متا کے بارے میں پوچھا کہ اس صورت میں طلاق یا میراث ہوگی یا واجبی نفقہ یا گواہی ہوگی، فرمایا کہ خدا گواہ ہے میں نہیں جانتا. یاد رکھیے کہ سوال مسئول کا سائل کے جواب میں، یعنی جسے سوال مسئول جسے سوال کیا جائے کا سائل کے جواب میں لا ادری کہنا اس کی قدر و قیمت کو گھٹاتا نہیں جیسا کہ بعض جاہلوں کا خیال ہے، بلکہ اس سے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. اس لیے کہ اپنی لاعلمی کا اظہار اس کے مقام کی عظمت، دینی قوت، قلبی طہارت، کمال معرفت، تقوی اور پرہیزگاری کی عظیم دلیل ہے. اور لا ادری کہنے سے وہی شخص شرم محسوس کرے گا جو دیانت میں کمزور اور معرفت میں کم ہے، اس کو ڈر ہوگا کہ کہیں وہ لوگوں کی نظروں میں نہ گر جائے. حالانکہ یہ نری جہالت ہے، کیونکہ ایسا شخص بسا اوقات لوگوں میں غلط کار مشہور ہو جاتا ہے، پھر وہ ان سے آنکھیں چراتا پھرتا ہے اور فرائض کی رائے ڈھونڈتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے علماء کو سکھا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم موجود ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی تو ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کے اندر بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اس چیز میں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں. امام مالک کا بھی قول آتا ہے کہ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی میرے پاس آئے اور سوال کرے اور مجھے اس کا جواب نہ آتا ہو اور میں لا ادری کہوں اس کی نسبت کے کوئی میرے پاس آئے اور مجھے اس سوال کا جواب آتا ہو. میرے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ میں میرے سے کوئی سوال پوچھے اور میں لا ادری کہوں اور مجھے اس کا علم نہ ہو. کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی، ابھی ہم نے خوف کے حوالے سے بھی دیکھا نا، تو علماء اسلاف کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ ان کے اندر بھی خوف تھا، جواب دہی کا خوف کہ کہیں میں اپنے علم کی بنا پر کسی غلط چیز کو صحیح اور اپنے فہم کے مطابق کسی چیز کو صحیح نہ کہہ دوں یا مجھے اس کا علم نہیں تو میں کوئی ایسی بات نہ بیان کر دوں جو بعد میں میرے اپنے لیے بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان کا باعث ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے یہیں تک اس کو کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں علم نافع عطا فرما اور وہ علم عطا فرما جو ہم بہترین طریقے سے سیکھ سکیں اور دوسروں کو بھی اس کو سکھا سکیں. ہمارے اندر خوف تقویٰ اور ایمان کی حالت میں ہمیں رکھ اور ہمیں اپنا ڈر اور خوف وہ والا عطا فرما جو ہمارے اعمال کو بڑھانے والا ہو. ہم تو اسے امید بھی رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں علم نافع اور رزق حلال عطا فرما اور ہماری نسلوں کو کی ہمیں خود صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایسا کام کریں جو تیری رضا کے لیے ہو, تیری خوشنودی کے لیے ہو, اور جب تیرے پاس آئیں تو قلب سلیم لے کے آئیں اور کبھی ہمارے پاس وہ ٹوٹا ہوا دل نہ ہو بلکہ وہ دل ہو جو صرف تیری طرف جھکا ہوا ہو, کسی اور طرف نہ ہو. جزاک اللہ خیر, واسن جزا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر, واسن جزا. یا اللہ ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول کر, ہم نے اس کوشش میں جتنا علم تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آسانی کے ساتھ رکھے, بشرطِ زندگی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹیوزڈے پھر ملیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.